اللہ تعالیٰ خود اس کو اپنا نہ بنائے. جب تک بندے کو اللہ خود نہ بنائے بندہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے اگر اللہ رب العزت اس کائنات کو پیدا فرما کے اور اپنے رسولوں کو نہ بھیجتے اور رسولوں کے ذریعے سے اپنا تعارف نہ فرماتے, اپنی ذات کی صفات اور اپنی ذات کا تعارف نہ فرماتے, تو ہم اللہ کو کیسے پہچانتے؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے خود تعارف کر کے سکھایا, دیکھو تم ہم وہ ہیں, ہم ہیں وہ, هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین, کہ ہم وہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو مومنین کے دل پر سکون نازل کرتی ہے. هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین, کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو مومن کے دل پر سکون نازل کرتی ہے. علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر روح المعانی کے اندر کہ سکینہ کی کیا تعریف ہے, سکینہ کے کیا معنی ہیں. فرماتے ہیں کہ سکینہ, السکینۃ ہی نور, سکینہ ایک نور ہے, یہ تقر فی القلب, اور یہ دل جو ہے یہ نور ایسا ہے کہ یہ نور جو ہے دل کے اندر ٹھہر جاتا ہے. یہ تقر فی القلب, یہ دل کے اندر استقرار پا جاتا ہے. جیسے استقرار حمل کہتے ہیں نا کہ ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا, استقرار حمل کہتے ہیں اس کو. تو اس طرح سے میرے دوستو یہ استقرار نور کا نام سکینہ ہے. استقرار نور کا نام کہ دل کے اندر نور کا ٹھہر جانا, اس کا نام, یہ اس نور کا نام جو دل میں ٹھہر جاتا ہے یہ سکینہ ہے. یہ نور ہے ٹھہر جاتا ہے, اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے کہ یثبت به التوجہ الى الحق, کہ اس جس بندے کے دل میں سکینہ, جس بندے کے دل پر سکینہ اللہ تعالیٰ کا اترتا ہے, وہ اس کی ہر وقت توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہوتی ہے. یثبت به التوجہ الى الحق, وہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے, اپنی ہر ادا سے, اپنی ہر ادائے بندگی سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی فکر رکھتا ہے. اور اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میری کسی ادا سے, میری بندگی کی کسی عمل سے اللہ ناراض نہ ہو جائے. اپنا ہر عمل اللہ کی فرما برداری میں لگاتا ہے اور اپنے ہر عمل سے پناہ چاہتا ہے, اس کی فکر کرتا ہے کہ میرے کسی عمل سے اللہ رب العزت ناراض نہ ہو جائے. اور میری نظر وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے تابع ہو, میری کوئی نظر اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے, اور میری ہر نطق, میری ہر گفتگو وہ اللہ کی فرما برداری میں ہو, اور میری کوئی گفتگو اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے, میرا ہر قدم وہ اللہ کی فرما برداری میں ہو, کوئی قدم اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے, میرا ہر خیال وہ اللہ کی فرما برداری میں ہو اور کوئی خیال اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے, میرا جسم کا بال بال وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہو, میرے جسم کا بال بال اللہ کی فرما برداری میں ہو اور ایک بال بھی اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے, میری زندگی کی ہر سانس وہ اللہ کی فرما برداری میں ہو, اور یعنی ہر اپنا اس کا ہر جسم کا ذرہ وہ اللہ کی فرما برداری میں لگ جائے, ایسی توجہ پیدا ہو جائے. بندگی کی ہر ادا, بندگی کی ہر ادا, چاہے وہ خیال سے متعلق ہو, چاہے نظر سے متعلق ہو, چاہے سماع سے متعلق ہو, چاہے نطق سے متعلق ہو, چاہے سکوت سے متعلق ہو, چاہے چلنے سے متعلق ہو, چاہے چھونے سے متعلق ہو, چاہے پکڑنے سے متعلق ہو, چاہے بولنے سے متعلق ہو, چاہے سانس لینے سے متعلق ہو, چاہے بال سے, ہر ادا وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہو اور وہ اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر لیے رہے اور نافرمانی سے پناہ چاہتا ہوں, کہ ہر وقت اس کی توجہ ہو کہ میری کسی بات سے, میری کسی ادا سے, میری کسی اللہ کسی لمحے میں میں اللہ کو غافل, اللہ سے غافل نہ ہوں. یہ کیا چیز علامت ہے؟ یثبت به التوجہ الی الحق, یہ علامت ہے کہ اس بندے میں سکون آتا ہوگا, اس بندے کو سکینہ مل گیا, سکینہ اس بندے کو مل گیا, یہ علامت ہے. کبڈی مارنا ہو کہ کبھی تو قرآن پڑھ رہا ہے اور پھر باہر جا کے عورتوں کو دیکھ رہا ہے, اور ادھر مسجد میں دارو قطار آنسو سے رو رہا ہے اور باہر نکل کے لانڈوں کو دیکھ رہا ہے, ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے, بورڈ سائن بورڈ کو دیکھ دیکھ کر حرام لذت حاصل کر رہا ہے، اخبار میں تصاویر دیکھ کر حرام لذت حاصل کر رہا ہے، بھائی اس طرح بیٹھ جا، اخبار میں حرام تصاویر دیکھ کر حرام لذت حاصل کر رہا ہے، اس سے ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی لذت لینے سے پناہ ہٹاتا ہے، یہی تو سکینہ کی علامت ہے، یثبتو بہ توجہ الی الحق، ہر وقت اس کی توجہ اللہ کی طرف ہے، جیسے میرے مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر دامت صاحب دامت بکاتم فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے، کہ دنیا کے ہزار کام یہ بھی کرتے ہیں، بیوی سے گفتگو، ماں باپ سے گفتگو، بچوں کے ساتھ کھیلنا، دوستوں سے ہنسنا بولنا اور روزی کمانا، یہ تمام کام یہ بھی کرتے ہیں، لوگوں سے ملاقات، معاملات، بازار جانا سب کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ان دنیا کی مشغولیوں میں، ان معاملات میں ان کا دل اللہ کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، دل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، زبان، آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں، یہ سب کانوں مشغول جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام ہیں، حقوق کی ادائیگی کے لیے، لیکن دل اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، دل اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. میرے مرشد دامت برکاتم نے سنایا کہ ایک دفعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے خود سنایا، راوی حضرت ہیں، کہ ایک مرتبہ حضرت کے انتقال کے وقت پانی پلاؤ یار، بسم اللہ الرحمن، الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا عزاجا لذنوبنا. پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، ایسے گھٹا گھٹ شروع کر دیتے اور پھر اس کے بعد دعا بھی پڑھے. یہ دعا علامہ آلوسی رحمۃ اللہ لکھی ہے، سنت کی کتاب ہے، اس میں بھی لکھی ہوئی ہے. الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا عجاجا لذنوبنا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہم کو میٹھا پانی پلایا اپنی رحمت سے اور اس کو کڑوا نہیں کیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ورنہ اگر ہمارے گناہوں کا اثر پانی پر ہو جائے پانی بھی کڑوا. نگاہِ اقربا بدلی، مزاج دوستہ بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. جب بندہ اللہ کو زمین پر ناز کرتا ہے تو جب اللہ کی نظر کسی بندے سے پھر جاتی ہے اور رحمت کی نظر جب پھر جاتی ہے، اس کے بعد اس کے رشتے دار بھی اس کو ٹیڑی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور دوست جو آگے آگے پیچھے گھوم رہے تھے ان کا بھی مزاج بدل جاتا ہے، بیوی بچے فرنٹ ہو جاتے ہیں، مخالف ہو جاتے ہیں، ساری دنیا اس کو تنگ کرتی ہے، ساری دنیا میں کہیں چین اور سکون نہیں پا سکتا ہے ساتھ میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے. جب اللہ کی نگاہ بدل جاتی ہے، ناراض کرتا ہے بندہ، تو اس کے بعد ساری دنیا کی نگاہ بدل جاتی ہے. اسی کی تو فرمایا نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستہ بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. جب بندے کی بندہ زمین پر اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ جب ناراض کرتا ہے تو پھر اس کے بعد ساری دنیا کی نگاہ اس سے بدل جاتی ہے. نگاہ اقربا بدلی، نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستہ بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں، جن کا واقعہ سنانے لگا، تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ ہم حضرت کے انتقال کے بعد تھانہ بھون میں حاضر ہوئے، حضرت کی خانقاہ میں. آگے آ جاؤ بھائی، آپ بھی آگے جو قریب جگہ ہو تو قریب ہی بیٹھو، ہے نا، یہ صحیح جگہ طریقہ ہے نا. شاباش. تو وہاں پر خواجہ عزیز الحسن مقصود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت پیارے خلیفہ، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت فرماتے کہ حضرت نے ہم کو لطیفے سنائے، بہت ہنسایا، یہاں تک کہ ہنستے ہنستے پیٹ میں درد ہونے لگا، اتنا ہنسایا. ہنسنے پر بھی مسئلہ سن لو، بعض لوگ ہنستے ہی نہیں ہیں، اور وہ حدیث شریف یاد کی لیے کہ ان نقصت تمیت القلب، ان نقصت تمیت القلب، کہ ہنسی کی کثرت دل کو مردہ کرتی ہے، یہ حدیث شریف ہے. تو اس کا مطلب سیکھنے کی ضرورت ہے. لہذا شرح حدیث نے اس کی جو شرح لکھی ہے وہ یہ شرح لکھی ہے کہ ہنسی کی کثرت کب دل کو مردہ کرتی ہے، یہ بشرط شے ہے، یعنی جب اللہ تعالی سے غافل، جو بندہ اللہ سے غافل ہو اس کی ہنسی اس کو اللہ تعالی اس کے دل کو مردہ کرتی ہے، اور جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں ان کی ہنسی ان کے دل کو مردہ نہیں کرتی ہے. مثال میرے مرشد نے بڑی پیاری مثال سے سمجھایا، کیونکہ ہم نے تو اپنے بزرگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا، علماء کو دیکھیں ہنستے ہی رہتے ہیں، اب نہیں کہے گا کہ صاحب یہ تو دیکھو یہ تو ان کا دل مردہ ہے، ہنستے ہیں، اعتراض کرے گا، حالانکہ مطلب نہیں جانتا اس کا. اب مطلب کیا، کہ مطلب یہ ہے اس کا کہ فرما بردار کی ہنسی، فرما بردار کی ہنسی اللہ کو پسند ہے، نافرمان کی ہنسی اللہ تعالیٰ کو وہ دل کو مردہ کرتی ہے. دلیل دیکھیے کیا پیاری بات سے سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو ایک باپ کے دو بچے ہیں، ایک بچہ فرما بردار اور دوسرا نافرمان، اگر نافرمان ہنستا ہے تو باپ کو غصہ آتا ہے کہ نہیں، کہتا ہے ظالم نافرمان بےہدا بدتمیز بے ادب، ایک تو نافرمانی کرتا ہے اوپر سے ہنستا بھی ہے، تو باپ دو تھپڑ لگاتا ہے، ادھر بیٹھو ادھر، باپ ہنستا بھی وہ ہنسنے پر تھپڑ مارتا ہے، اور ادھر بیٹھو اور ادھر، ہنستا بھی ہے تھپڑ بھی لگاتا ہے ہنسنے پر اس نے، اور فرما بردار بچہ اگر نہیں ہنستا سنجیدہ بیٹھا ہوا ہے تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، باپ کہتا ہے بیٹا تجھے کیا کم ہے تو ہنستا کیوں نہیں ہے، تو بتاؤ فرما بردار بچے کی ہنسی باپ کو اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی، کیوں صاحب باپ کو محبت کرنا کس نے سکھایا، اللہ نے نا. تو ایسے ہی میرے دوستو اللہ تعالیٰ کو فرما بردار بندوں کی ہنسی اچھی لگتی ہے، نافرمانوں کی ہنسی یہ دل کو مردہ کرتی ہے، سمجھ گئے. لہذا بلکہ اس زمانے میں تو ہنسنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل لوگوں کو ڈپریشن کا مرض ہو رہا ہے، یاسیت پیدا ہو جاتی ہے، دماغ خشک ہو جاتا ہے، ہنستے ہی نہیں ہے، نتیجہ کیا ہے کہ دماغ آؤٹ آف مائنڈ ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں نہ ہنسنے سے. اس زمانے میں تو ہنسی بہت ضروری ہے. لہذا 1 کروڑ روپے کی دوا کھائے ایک طرف، اور ایک ہنسی نیک فرما برداروں میں ہنسنا ایک طرف، اس دوا سے زیادہ نفع ہوگا ہنسنے سے، لیکن فرما برداروں میں ہنسے، نافرمانوں میں نہ ہنسے، اللہ کے فرما برداروں میں ہنسے. اس لیے ہنسائیں تو ہنسو، رولائے تو رو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ خواجہ صاحب نے ہم کو ہنسایا باتیں سنا سنا کے، اس کے بعد پھر پوچھا کہ بتاؤ اس وقت ہنسنے کی حالت میں کس کس کا دل اللہ سے غافل تھا، اس وقت ہنسنے کی حالت میں کس کس کا دل اللہ سے غافل تھا. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم خاموش رہے، کہ خواجہ صاحب کا ادب کرتے تھے، خاموش رہے. اس کے بعد خواجہ صاحب نے خود فرمایا کہ الحمدللہ ہنسنے کی حالت میں بھی عزیز الحسن کا دل اللہ سے غافل نہیں تھا. یہ شعر پڑھا، لبوں پہ گو ہے ہنسی بھی ہر دم، لبوں پہ گو ہے ہنسی بھی ہر دم، اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. لبوں پہ گو ہے ہنسی بھی ہر دم، آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. لبوں پہ گو ہے ہنسی بھی ہر دم، آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. لہذا دل کا تعلق ہو اللہ سے زبردست، کوئی سانس اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے، یہی توجہ کی علامت ہے، اور یہی علامت ہے کہ اس شخص کو سکون حاصل ہے، سکون. اور دوسری علامت، ایک علامت ہوگی نا جس کے دل کو اللہ سکینہ عطا فرماتے ہیں، اس کی ایک علامت ہے یثبت بہ توجہ عن الحق، ہر وقت اس کی توجہ اللہ کی طرف لگی رہتی ہے. یہ عالم ہوتا ہے دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے, دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے, دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے, یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. ان کا دل یہ اللہ ہی سے مشغول ہوتا ہے, نہ کسی کی تعریف کی پرواہ, نہ کسی کی تعریف سے خوشی, نہ کسی کے اعتراض سے غم, بس یہ ہر وقت اللہ کے جلووں سے, ان کے دل اللہ کے جلووں کا متجلی گاہ بنا رہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے جلووں سے اللہ کے نور سے یہ ہر وقت مست رہتے ہیں. یہ دنیا کی تعریف سے بے خبر ہے, ان پر اللہ تعالیٰ کی ذات, اللہ تعالیٰ کی صفت اللہ الصمد, اللہ الصمد کا ہر وقت نزول رہتا ہے. یہ اس صفت صمدیت کے حامل ہوتے ہیں, لہذا ان کا نتیجہ یہ ہے کہ مخلوق سے بے نیاز ہوتے ہیں, مخلوق کی تعریف سے بے نیاز ہیں اور مخلوق کی اعتراض سے بے نیاز ہیں. یہ بس اللہ کی ہر وقت شان صمدیت سے بے نیاز رہتے ہیں. اللہ کی صمد ایک شان ہے نا, صمد, صمد کی کیا معنی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صمد کے معنی ہیں, صمد کی کیا معنی ہے کہ المستغنی, المستغنی عن کل احد, المستغنی عن کل احد, احد ایک, ہر ایک سے, پوری کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ تعالیٰ مستغنی ہے. اسی لیے مولوی صاحب ایک بات سنو, اللہ کا ایک نام احد ہے اور ایک نام واحد ہے, دونوں نام ہے نا, احد بھی ہے واحد بھی ہے. اچھا, احد اور واحد میں فرق ہے. احد کا اطلاق صرف اللہ کے لیے خاص ہے, کیونکہ احد جو ہے وہ صرف ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے, واحد کے معنی بھی ایک ہے لیکن دونوں میں فرق ہے. احد اس ایک کو بولتے ہیں جو صرف ایک ہو, لیکن واحد اس ایک کو بھی بولتے ہیں, جیسے واحد میاں ایک سو, واحد واحد لگاتے ہیں نا تو, لیکن کثرت ہو گئی نا, ہو گیا نا, لہٰذا سو, ایک سو کو بھی ایک واحد الف آ گیا نا اس میں, لہٰذا ہے تو ایک لیکن وہ کثرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, یہ وہ واحد ہے جو کثرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور احد صرف اس ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کثرت نہ ہو, صرف ایک ہی ہو بس, لہٰذا اور وہ اللہ کی ذات ہے. اس لیے احد کا یہ فرق ہے, لہذا یہاں احد فرما کر, احد فرما کر تمام قلت کی بھی نفی کر دی. کیا اللہ اکبر, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کلام دیکھیے کیسے بلاغت ہے, کہ اب المستغنی عن کل احد, یا احد فرما کر قلت کی بھی نفی کر دی, کہ چلو کثرت کی تو نفی ہوتی, میجورٹی کی تو نفی کی, مائنورٹی کی بھی کر دی, قلت کی بھی نفی کر دی, یعنی نہ کثیر سے بھی مستغنی اور قلیل سے بھی مستغنی. سمجھ رہے ہیں مولوی, مولوی صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ اس فرق کو خوب سمجھ لو, بلکہ ڈائری رکھنی چاہیے, اپنے پاس ڈائری رکھو, ایسے باتوں کو نوٹ کر لو, پھر کہہ سکتے ہو کہ میرے مرشد نے فرمایا. شیخ کی باتوں کو نقل کا امت بہت اعتماد کرتی ہے, سچ بتاتا ہوں, جو اپنے بڑوں کی بات کا نقل کرتا ہے اس پر امت اعتماد کرتی ہے. لہذا ہمارے شیخ کیا ابھی بھی کوئی چلا جائے, جو باتیں ہم کرتے ہیں سب ملیں گی وہاں پہ, ہم اس لیے گھبراتے کہ مقرر ہو رہی ہے بات, بات مقرر تکرار سے نہیں, مزہ بات یہ ہے کہ کچھ ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے اب اس کو کیسے بتائیں. بس سمجھ لو کہ ہے ناچیز کام کی چیز ہے مگر ہم, ہے ناچیز کام کی چیز ہے مگر ہم, دیتے ہیں اس قادر مطلق کی خبر ہم. میں اللہ والوں کا غلام ہوں بھائی, میں غلام ہوں, بس جو بات ہے وہ پیش کر دیتا ہوں. لہذا تکرار کا مزہ تو تکرار ہے, تکرار میں بھی مزہ ہے. کیوں بھائی, اگر کوئی شامی کباب بار بار کھلائے تو شامی کباب کا تکرار ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب کہے گا بولے یہ ابھی تو آپ نے کھلایا تھا, دوبارہ کیوں کھلا دیا ہم کو؟ منع کرے گا کبھی شامی کباب کو؟ مرغی بار بار کھاتا ہے, روزانہ مرغی کھلائے, اگر روزانہ بھی مرغی کھلائے تو روزانہ تھینک یو بولتا ہے, کہتے صاحب روزانہ مرغی کھلائی. جیسے ایک پیر صاحب تھے, تو اب انہوں نے ایک مرید کے گھر گئے, تو دیہات کے جو مریدین ہوتے ہیں وہ مرغیاں اور مرغے پالتے ہیں, میر صاحب مرید پیر نے گن کے مرغیاں دیکھی، ایک دو تین، اس نے کہا 21 مرغیاں ہیں بس، سوچا بس 21 دن سے کم نہیں ٹھہروں گا. اب روزانہ باری لگنے لگی مرغیوں کی، تب اس نے مرید نے سوچا یہ تو میرا یہ جو پیر ہے یہ سالہ میری ساری مرغیاں کھا جائے گا. گالیاں بھی ملتی ہیں سامنے تو ہاں بولتے ہیں لیکن جانتے ہیں کہ یہ سب پیٹو ہیں. تو اس نے کہا یہ سالہ میری ساری مرغیاں، سالہ یہ ساری مرغیاں کھا جائے گا. جیسے یہ پیر جو ہے نا یہ گندم وصول کرنے بھی آتے ہیں ٹرک لے کر، ایسے چکر باز گندم لے کر آتے ہیں ٹرک پورا لے کر گندم وصول کرنے کے لیے. تو وہ کہتے ہیں سالہ کمبخت آ گیا، یہ گالیاں دیتے ہیں. پھر لیکن جی آئیے پیر صاحب، آپ کا کتنا انتظار تھا، کیا بولے اب ایسے بے شرم ہوتے ہیں اور ٹرک لے کے پہنچ جاتے. تو اب پیر نے دیکھ لیا، اب اس نے مرید نے سوچا ایک دو تین کر کے تو 10 تک بات پہنچ گئی، اب 300 ساری مرغیاں کھا جائے گا میری. تب اس نے ایک ترکیب لڑائی، پیر کے پاس گیا، اس نے کہا پیر صاحب اب آپ کبھی نہیں آئیں گے. اس نے کہا کیوں نہیں آئیں گے؟ دیکھو آگے بیٹھ جاؤ یار، کمر میں درد تو نہیں ہے نا؟ بس شاباش، پھر ٹھیک ہے، ہاں شاباش، آگے آ جاؤ، مل کے بیٹھو، ماشاء اللہ، ایسا اچھا لگتا ہے نا جیسے. تو اس نے کہا آپ کبھی نہیں آئیں گے؟ مرید اس نے کہا، تو پیر نے کہا کیوں نہیں آئیں گے؟ تو اتنا مجھ سے محبت کرتا ہے، اتنا میری خدمت کر رہا ہے، مرغیاں پکا کے کھلا رہا ہے. تو اس نے کہا نہیں حضور، اب آپ کبھی نہیں آئیں گے. رونے لگا جھوٹے آنسو نکال کے. تو پیر نے کہا بات کیا ہے؟ اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ آپ جائیں گے تو آئیں گے نا، جانے کا تو نال تو لیتا نہیں ہے سالے، جاتا تو ہے نہیں، آئے گا کیسے؟ آنا تو اس وقت ثابت ہوگا جب تیرا جانا ثابت ہوگا، جب تو جائے گا تب تو آئے گا نا. تو میں نے تو یہ کہا کہ تو کبھی نہیں آئے گا بھائی. تو لہٰذا اسی طرح سے ابھی گالیاں سننے کو ملتی ہیں ان لوگوں کو. ایک دفعہ میرے مرشد تشریف لے گئے، یاد رکھنا احد اور واحد، کشمیر میں. تو کشمیر میں اب ایک آدمی آیا، وہ حضرت سے بیعت ہو گیا. ایک دن حضرت نے اس سے ایسے پوچھا کہ بھائی تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں میری مرغوں کی دکان ہے. حضرت نے فرمایا کہ اپنے مرغوں کو میرے آنے کی خبر مت کرنا، اپنے مرغوں کو یہ انفارمیشن مت دینا کہ پیر آیا ہوا ہے. اس نے پوچھا کہ کیوں حضرت، کیا وجہ، مرغوں کو کیوں نہ خبر کرو؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ مرغے جب پیر کا نام سنتے ہیں تو کانپنے لگ جاتے ہیں سارے مرغے، کیونکہ اسے کہتے ہیں اب نمبر وار، سیریل نمبر سے ہماری باری آئے گی. ایک دو تین کر کے کہا چھری کے نیچے، پیر صاحب کے لیے سارے دبا ہوں گے. پھر حضرت نے فوراً ایک شیر پڑھا، اسی وقت بنایا شیر، کہ سارے مرغے یہ خبر سن کے دہل جاتے ہیں. دہلنا سمجھتے نا، بہت ہی زیادہ لرزہ تاری ہونا. سارے مرغے یہ خبر سن کے دہل جاتے ہیں جب وہ سنتے ہیں کہ بستی میں کوئی پیر آیا ہے. کہ اب پیر صاحب آئے ہیں، اب یہ سب چھریاں چلائیں گے، ہمارا ماتم کریں گے، اور سیریل نمبر سے بسم اللہ اللہ اکبر کٹ کے پیر صاحب کے لیے ذبح کریں گے. ایسے ہی پیر تھا، تو وہ غیب کی باتیں، الٹی باتیں کرتا تھا. تو ایک دفعہ ایک شخص، ایک عالم تھے وہ بھی، انہوں نے کہا چلو بھائی میں تمہارے پیر صاحب کی اور سب کی دعوت کرتا ہوں. تو ہوا یہ کہ اس نے ایک دفعہ، ایک آدمی تھا وہ بزرگ سے تعلق تھا، اس نے کہا تیرے پیر کو نماز وماز تو پڑھانی تو آتی نہیں ہے، نہ پڑھنا جانتے نہ پڑھانا، یہ نماز تو پڑھتا نہیں ہے. کیونکہ وہ کہتا تھا میں مکے مدینے میں نماز پڑھتا ہوں. تو اس نے کہا اس کو نماز پڑھانی نہیں آتی. اب مریدوں نے پیر صاحب سے کہا کہ حضور ایسے کہتے ہیں لوگ کہ آپ کو نماز نہیں پڑھانی آتی. انہوں نے کہا کیوں نہیں آتی؟ آپ پڑھائیں گے. خیر قسمت ٹھیک ہے، ظہر کی نماز مل گئی اس کو، ورنہ مغرب میں تو پول کھل جاتا نا. اچھا پیر صاحب کو اپنا بھی کوئی ڈرامہ دکھانا تھا. نظر نماز میں کیا کیا کہ جب نماز شروع ہوئی تو دھت 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 جیسے کسی کو بھگا دے، ایسے کر کے ہم لوگ پریشان کہ نماز میں یہ کیا ہو رہا ہے. خیر نماز ختم ہوئی، پوچھا کہ جناب والا یہ کیا ہوا نماز میں، یا بھت دھت بھگو یہ آواز نکالے. کہا اصل میں وہ کعبہ شریف کے اندر ایک کتا داخل ہو رہا تھا، میں اس کتے کو بھگا رہا تھا. اچھا تو اب تو مریدوں نے کہا کہ دیکھا ہماری پیر صاحب کی نظر کعبہ شریف تک پاکستان میں رہ کے کعبہ شریف تک نظر. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو وہی آدمی جو کہتا تھا نا کہ نماز نہیں پڑھانے آتی. پھر ایک دن اس نے کہا پیر صاحب کی خدمت میں کہ حضور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. کہاں ضرور. کہا آپ کے مریدوں سمیت کروں گا. کہاں بہت اچھا. کہا لیکن خبردار مرغی ضرور ہونی چاہیے کیونکہ ٹانگ کے بغیر ہمارا کھانا جو ہے وہ ٹنگا ہی رہتا ہے, اٹکتا ہے. ٹانگ ہونی چاہیے ورنہ ٹانگ دوں گا تجھے. کہا جی بہت اچھا. اب اس نے کیا کہ کھانا لیا سب مریدوں کو, سب مریضوں کے لیے کھانا نکالا پلیٹ میں اور چاول کے اوپر سب کی بوٹیاں لگا دی اور پیر صاحب کو ایک بڑا تھال دیا اور بوٹیاں 3.5 inch نیچے بوٹیاں ڈال دی. انگلی ہوتی ہے نا 3 inch کی, تو اس میں 3.5 inch نیچے بوٹیاں ڈال کے اوپر چاول رکھے. اب سب سے پہلے پیر صاحب کے سامنے رکھا پھر سب مریدوں کو. اب پیر نے دیکھا ہر مرید کی بوٹی, ہر مرید کی پلیٹ میں بوٹی نظر آ رہی ہے اور میری پلیٹ بوٹی سے خالی ہے. اس کو بہت غصہ آیا. اس نے کہا او نالائق ناہنجار کہیں کا بے ہدا بدتمیز, تجھے اللہ والوں کی قدر نہیں ہے. اس نے کہا حضور کیا بات ہے. کہا بے شرم بے ہدا اس میں بوٹی کی طرح. اس نے کہا حضور بوٹی ہے. کہاں ہے بوٹی, اس میں نہیں ہے بوٹی. کہا اچھا. تو اس نے کہا کہ بھائیو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پیر صاحب کو پاکستان سے جو ہے مکہ شریف نظر آ جاتا ہے. کہا کہ دیکھیے. اب اس کے بعد اس نے اندر ہاتھ ڈالا, اندر ہاتھ ڈالا پھر بوٹیوں کا خزانہ نکالا. کہا دیکھیے پیر صاحب کو یہاں سے مکہ شریف نظر آ گیا لیکن 3.5 inch نیچے ان کو بوٹیاں نہ نظر آ سکے. بس دلیل ہو ایسے جو اللہ کو ناراض کرے ذلت ہی ہے اس کے لیے. دھوکے, یہ سب دھوکے باز ہے. یہ ایمان لوٹنے کی, یہ کیا کسی کو دین سکھائیں گے. پیر کا کام تو ہے, پیر کا کام اللہ کا رستہ بتانا ہے اور جو خود ہی رستہ نہ جانتا وہ کسی کو کیا بتائے گا. یہ تو رحمان کا رستہ بتانے والے ہیں اللہ والے, پیر کا کام تو. اور جو پیر ہونے کا دعویٰ کرے لیکن شیطان کا رستہ جاتا ہے جانتا ہے وہ رحمان کا رستہ کیسے بتائے گا. اسی لیے سچے اللہ والوں سے تعلق کرے سچے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ احد اور واحد کا فرق, واحد کا اطلاق کثرت پر بھی ہوتا ہے اور احد کا اطلاق صرف ایک پر اور وہ اللہ کی ذات ہے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ المستغنی عن کل احد, صمد کی تعریف المستغنی عن کل احد والمحتاج الیہ کل احد, ہر ایک سے اللہ مستغنی ہے. اللہ کی ذات جو شان صمدیت رکھتی ہے, صرف صمد کی صفت, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے صمد. اس کی کیا معنی, جو ہر ایک سے مستغنی ہو اور لیکن کیسا مستغنی, والمحتاج الیہ کل احد, ہر ایک سے مستغنی اور ہر ایک اللہ کا محتاج ہے المستغنی. ارے بھائی اتنی دور نہ بیٹھو, قریب آ جاؤ, قریب قریب اچھا لگتا ہے نا, قریب قریب ماشاء اللہ. جیسے اگر بریانی تقسیم ہو رہی ہو تو کیا دور بیٹھے گا جا کے, بریانی ہوگی تو قریب قریب بیٹھیں گے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس مرغی کی ٹانگ پہنچنے میں دیر ہو جائے, بریانی پہنچنے میں دیر ہو جائے, سب سے لائن میں آگے لگنے کی فکر کریں گے. تو اللہ کی شان کیا ہے, سمت صفت ہے اللہ کی, المستغنی عن کل احد والمحتاج الیہ کل احد, ہر ایک سے مستغنی اللہ. اللہ کائنات کے ہر ذرے سے مستغنی ہے, پہاڑ سے, سورج سے, آسمان سے, زمین سے, رزق سے, بندوں سے, فرشتوں سے بھی مستغنی, جن ہر چیز سے اللہ مستغنی ہے. اور والمحتاج الیہ کل احد, اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. یہ ہے صمد کے معنی. تو جو اللہ والے ہیں, اللہ تعالیٰ جب ان کے دل میں اپنی تجلی نازل کرتا ہے, جب ان کے دل کو اپنی ذات عطا فرماتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ والے بھی مستغنی ہوتے ہیں, وہ جیبوں پاکٹ مار نہیں ہوتے, جیب کترے جیبوں پر نظر ڈالنے والے, بلکہ وہ مستغنی ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی شان صمدیت تو ان پر ظہور ہوتا ہے. اسی لیے وجہ کیا ہے کہ ان کو دل کو اللہ تعالیٰ نے جو نور عطا فرمایا, وہ سکینہ جو عطا فرمایا, اس سکینہ کا یہ اثر ہے کہ ان کی ہر وقت نظر اللہ کی طرف ہوتی ہے, ان کی ہر وقت نظر اللہ کی طرف ہوتی ہے. مخلوق سے بے نیاز ہوتے ہیں, مخلوق سے نہیں مانگتے بلکہ اللہ سے مانگتے ہیں. کیوں؟ بات یہ کہ ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے جو سکینہ عطا فرما دیا، جو نور عطا فرما دیا، سکینہ یہ وہ نور ہے، یثبت فی القلب، جو دل کے اندر قرار پا جاتا ہے، اور یثبت بہ توجہ الی الحق، ہر وقت اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، جس تو لہذا جو اللہ کی جس کی نظر اللہ کی طرف لگی ہوئی ہے وہ مخلوق کو کیسے دیکھے گا؟ بتائیے صاحب، ایک آدمی جس نے ابھی 12 بجے کا سورج، اس وقت بھی جو سورج روشن ہے، اگر کوئی آدمی اس سے آنکھ ملائے اور اس کو یہاں اندر آ کر اس کو ٹیوب لائٹ جلا دی جائے، کہیں کہ دیکھو یہ ٹیوب لائٹ، تو اس کو ٹیوب لائٹ نظر آئے گی؟ بتائیے جناب، ٹیوب لائٹ نظر آتی ہے اس وقت؟ سورج سے آنکھ ملانے والے کو ٹیوب لائٹ نظر نہیں آتی. تو اسی طرح سے میرے دوستو، جو اللہ تعالیٰ کی ذات جس کے دل کو عطا ہوتی ہے، پھر مخلوق کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا. جو خالق سورج سے نگاہ ملا لے، جو خالق سورج سے، بس رہی بات جمہوریت اکثریت، کہتے ہیں صاحب اکثریت کو تو دیکھیں، اکثریت کہاں جا رہی ہے؟ میاں اکثریت کی کیا حقیقت ہے؟ کبھی سورج نے الیکشن کروایا؟ کبھی سورج نے الیکشن کروایا؟ ستارے کتنے ہیں؟ لاکھوں ہیں، لاکھوں کروڑوں، بلکہ سائنسدان آج تک حساب نہیں لگا سکے کہ کتنے ہیں. لیکن جس وقت اگر مان لیجئے ستارے سب بولیں، سب ستارے اور سیارے مل کے کہیں کہ خبردار سورج صاحب، اب آپ کی بادشاہت ختم، اب ریفرنڈم ہوگا، پولنگ اسٹیشن قائم کیا جائے گا، اور شامیانے لگیں گے، بیلٹ بکس بنائے جائیں گے، ووٹنگ ہوگی، پھر اس کے بعد جو صدر بنے گا وہ سورج، وہ مشرق سے طلوع ہوگا. اگر آپ ووٹ لائیں، اگر آپ جو ہے وہ جیت گئے تو ٹھیک ہے، آپ کو مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت ہے، لیکن اگر آپ نہ جیتے تو آپ کو طلوع ہونا ختم، بند. بتائیے ستاروں کی ووٹنگ سورج کو طلوع سے روک سکتی ہے؟ ستاروں کی ووٹنگ سورج کو اپنے طلوع سے روک سکتی ہے؟ ارے میاں یہ عالم ہوتا ہے، جب مہر نمایاں ہوا چھپ گئے سارے تارے، جب مہر نمایاں ہوا، مہر سورج کو بولتے ہیں، جب مہر نمایاں ہوا چھپ گئے سارے تارے، وہ بھری بزم میں مجھ کو تنہا نظر آیا. سورج کے نکلنے کے وقت بھی اور سورج کے نکلنے کے بعد بھی، آپ اس وقت بھی سائنسدانوں سے جا کر پوچھیں کہ جو اس وقت سورج روشن ہے، اس وقت ستارے ہیں کہ نہیں ہیں؟ سائنسدانوں سے جا کر پوچھیں تو سائنسدان کہتے ہیں کہ اس وقت تمام ستارے موجود ہیں اپنی اپنی جگہ پر، کیوں نظر نہیں آتے؟ موجود ہیں، موجود کل معدوم ہے، موجود کل معدوم ہے، موجود ہیں لیکن مثل نہ ہونے کے ہیں. وجہ کیا ہے؟ سورج کی روشنی کے سامنے سب بے بس ہیں. بس میرے دوستو، ایسے ہی جس کے دل کو اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا سورج، اپنے قرب کا نور عطا فرماتے ہیں، پھر ساری دنیا کے مخلوق اس کی نگاہوں سے گر جاتی ہے. سورج اور چاند کی روشنی لوڈ شیڈنگ معلوم ہوتی ہے، حسینوں کا نمک جھڑتا ہوا معلوم ہوتا ہے، مال و دولت والوں کے سونے چاندی کے ذخائر ان کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتے، بادشاہوں کا تخت و تاج ان کو نیلام ہوتا نظر آتا ہے. اللہ کے سامنے یہ سب چیزیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ اللہ کے جلووں کے سامنے. یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی، ایک بجلی سی پہلے کون دی اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. اللہ کے جلووں کے سامنے کیا ہے؟ کہ اللہ کی ایک شان سمدیت پورے عالم سے بے نیاز کرنے کے لیے کافی ہے. ارے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ذرہ بھی مخلوق سے بے نیاز کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا ایک ذرہ بھی اپنے اندر شان غیر محدودیت رکھتا ہے، محدود شان نہیں رکھتا، حالانکہ ذرہ ہے لیکن وہ ذرہ بھی غیر محدود شان رکھتا ہے اپنے اندر. اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفت کا، اللہ کی صفت سمدیت کا ایک ذرہ مخلوق سے بے نیاز کرنے کے لیے کافی ہے. تو کیا فرمایا؟ کہ یثبت بہ توجہ الی الحق. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان فرمائی کہ اللہ وہ ذات ہے، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، کہ اللہ وہ ذات ہے جو مومنین کے دل پر، مومنین کے قلوب پر، ان کے دلوں پر سکینہ اتارتا ہے. سکینہ کی تعریف بتا رہا تھا کہ یہ نور یستقر فی القلب، یہ وہ نور ہے جو دل میں استقرار پا جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے. ہم جیسے استقرار حمل بولتے ہیں نا، استقرار حمل، اسی طرح اس کا استقرار نور ہوتا ہے، اس استقرار حمل سے بچہ نکلتا ہے. اس استقرار کے نور کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مخلوق کی اس سے یہ اپنی نگاہ پھیر لیتا ہے. پھر مخلوق کی طرف مجال نہیں ہے کہ مخلوق کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لے. ان کے حقوق کی رعایت تو کرتا ہے جیسے ماں باپ کے حقوق. ایسا نہیں کہ عرش پہ چڑھے ہوئے, عرش پہ اتنا اونچے چڑھ گئے کہ ماں باپ نے کہا دوا لا دو, کہا جی ہم عرش پہ چڑھے ہیں اتر نہیں سکتے وہاں سے. بیوی نے کہا کہ سبزی لا دو, سبزی پکانی ہے, کہا پتا نہیں ہے میں عرش پہ کتنا اونچے چڑھا ہوں, وہاں سے اتر کے سبزی لینے جاؤں گا, اتنی اترنے میں ٹائم لگے گا. ایسا نہیں ہے, بلکہ حقوق کی ادائیگی میں وہ کامل ہوتے ہیں. جس انبیاء علیہ السلام کی شان تھی کے باوجود کیا قرب اللہ سے عطا فرمایا کہ روئے زمین پہ کوئی انسان انبیاء علیہ السلام کے قرب کو تصور بھی نہیں کر سکتا. کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو کیا قرب عطا فرماتے ہیں, تصور بھی نہیں کر سکتا ایک امتی. ارے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اللہ کو جو قرب عطا فرماتے ہیں اس کا ہم انسان تصور نہیں کر سکتا, تو انبیاء علیہ السلام کے قرب کا کیا تصور ہو سکتا ہے. ولی بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا جو قرب عطا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود حقوق کی ادائیگی کا کمال دیکھ لیجیے کہ آج تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق چھپے ہوئے ہیں, چھپے ہوئے نہیں ہیں, تمام احادیث شریف مبارکہ میں سب موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود دیکھ لیجیے اپنے تو اپنے کو تو اچھا ہی لگتا ہے, غیر بھی انگلی نہیں رکھ سکتا, حیران ہو جاتا ہے. اور پھر دوسری بات کہ بیوی کبھی معتقد نہیں ہوتی. جناب بیوی کبھی معتقد نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ اس کو یہی نظر آتا ہے جیسے بزرگ تھے, بڑے مریدین ان کے اور بڑے اللہ والے تھے, تو اب کہیں سے آتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا آیا پیر, بڑا پیر بنتا ہے. ارے پیر تو ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں, بےچارے خاموش ہو جاتے ہیں. تو ایک دن انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے کوئی کرامت دے دیجئے, مجھے اڑنے کی کرامت دے دیجئے جو میں اپنی بیوی کو دکھاؤں. اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. اب اس کے بعد اڑے, گھر کے آگے چکر لگائے کئی چکر, تاکہ گھر میں سہن میں آنا جانا ہوتا ہے تو تاکہ بیوی بھی دیکھ لے. اب جو واپس جب لینڈنگ ہوئی, لینڈ ہوئی, لینڈ کرنے کے بعد جب ان کے اڑنے کا جہاز لینڈنگ کی اس نے, تو لینڈنگ کے بعد اترنے کے بعد گھر میں داخل ہوئے, چہرہ خوشی سے تمتما رہا, خوش کے آج تو بیوی میرے ہاتھ چومے گی, ٹانگے دبائے گی, کہے گی واہ سر کی تیل مالش خوب. اب گھر میں داخل ہوئے, انہوں نے کہا آج تو آئے. اب بیوی بھی آئی, وہ چہرہ لال خوشی کے مارے, آنکھوں میں چمک. اس نے کہا ارے تو کیا بزرگ بنا پھرتا ہے زمین پہ دھرا ہوا, آج تو بزرگ میں نے فلاں دیکھا ہوا پہ اڑ رہا تھا اور تو ایک زمین پر دھرا ہوا. اب اس نے انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندی وہ میں ہی تھا, ترازو سے اللہ کی بندی وہ نہیں تھا, تبھی ٹیڑے ٹیڑے اڑے تھے. تبھی تو میں کہوں کہ ٹیڑے ٹیڑے کیوں اڑ رہے تھے. تو لہٰذا وہ معتقد نہیں ہوتی بیوی, وہ معتقد نہیں ہوتی. لیکن اللہ اکبر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات دیکھیے, آپ احادیث دیکھ لیجئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث تقریباً 2200 کے قریب ہیں, جس میں اپنی خان کی زندگی کا ذکر کیا اور تمام ازواج کی یہ سب چیزیں موجود ہیں. احادیث شریف احادیث کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں کہ ہماری مائیں جو فرمایا کرتی ہیں کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے ایسے کرتے تھے, اور قربان تھی, کیا بات تھی, کمال کمال اخلاق کا اثر تھا. اخلاق علی منہاج النبوت, ان کا اخلاق کا اسٹینڈرڈ جو تھا اسٹینڈرڈ وہ نبوت کے مرتبے کا تھا. تو یہ نہیں کہ بیوی نے کوئی کام بولا کہا نہیں ہم عرش پہ چڑھے ہیں, ایسا نہیں, بلکہ مخلوق کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں. جس کے جو حقوق ہیں, ماں باپ کے حقوق, بیوی بچوں کے حقوق, چچا ماموں پڑوسی ساس سسر ان سب کے حقوق کی رعایت, یہ سب یہی تو کمال ہے میاں. یہ توجہ کے تو معنی یہی ہے کہ وہ اللہ کو ناراض نہ کرے. ان حقوق کی رعایت میں بھی اللہ کی فرما برداری کی ضرورت ہے. ایسا نہیں اللہ کی طرف اتنے متوجہ ہیں کہ صاحب ہمیں فکر ہی نہیں, اللہ کی فرما برداری میں اپنی ہر سانس گزارتے. تو یہ ہے استقرار حمل کا, استقرار حمل سے بچہ ملتا ہے اور استقرار نور سے اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے. مخلوق کو نہیں دیکھتے ہو کہ مخلوق سے اینٹ لے کچھ. اور ایک علامت یہ ہو گئی کیا ہر وقت ان کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے, یہ ایک علامت ہو جائے. اور دوسرا کام کیا ہوتا ہے, وہ یتخلص عن الطیش, اور وہ پاگل پنے سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتے ہیں. طیش کے کیا معنی, کلب الطائش کہتے ہیں پاگل کتے کو, کلب الطائش کہتے ہیں پاگل کتے کو. تو پاگل کتے کی کیا علامت ہوتی ہے, لہذا بڑوں بوڑھوں سے پوچھو, دیہاتی یہ پوچھو, جب کتا پاگل ہو جاتا ہے تو پھر دیکھو بے ہاتھ دیکھنا, اس کی چال کہتی ہوتی ہے, یوں چلتا ہے. کیوں جناب اکرم صاحب بتائیے, بڑے میاں ہیں نا, کیوں جناب بڑی عمر والے خلاف ایسا کل کتا چلتا نا, پاگل کتا یوں ایسے ادھر ادھر, وہ سیدھا نہیں چلتا, پھر ادھر جاتا ہے کہ یوں ایسے ایسے چلتا. تو گاؤں والے سمجھدار لوگ کتے کی چال کو دیکھ کر پتا لگا لیتے ہیں یہ پاگل ہو گیا. بس ایسے ہی وہ شخص جو جس کے جو پاگل جو اللہ کی نافرمانی کے عذاب سے پاگل ہوتا ہے, اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے, کبھی اس عورت کو دیکھتا ہے کبھی اس عورت کو دیکھتا ہے, کبھی اس کے گھر میں جانتا ہے کبھی اس کے گھر میں جانتا ہے, کبھی یہ فلم دیکھتا ہے کبھی وہ فلم دیکھتا ہے, کبھی اللہ کی نافرمانی کے لیے دبئی جاتا ہے, کبھی مری کا سفر کرتا ہے, کبھی امریکہ جرمن جاپان لندن تمام جگہوں پہ کہ تاکہ نئے ڈیزائن دیکھوں, کبھی تاریخ روڈ جاتا ہے, کبھی کلفٹن میں تنگ تنگ تن کرنے جاتا ہے. لیکن یہ پاگل کتے کی طرح گھومتا ہے, میرے دوستوں اس کو سکون نہیں مل سکتا. اور اللہ والے جن کے دل کو اللہ سکون عطا فرماتے ہیں وہ ان چیزوں سے پاک ہو جاتے ہیں, سکون میں ہوتے ہیں, اور یہ ایک جگہ ٹکی نہیں بیٹھ سکتا. یہ اس کے پاگل ہونے کی علامت ہونا سکتا کہ یہ ہر جگہ سکون کے لیے مارا مارا پھرتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے, اور وہ سمجھتا ہے کہ ان چیزوں سے ہم کو سکون ملے گا. کبھی اس عورت کو دیکھتا ہے کبھی اس کو دیکھتا ہے کہ شاید یہ مل جائے شاید, لیکن ملتا کیا ہے, ہر عورت کو دیکھتا ہے کاش, کیا کہتا ہے کاش, یعنی کاش کا مطلب یہ مجھے مل جائے کاش کے, یعنی ہر عورتوں کو دیکھتا ہے کاش کاش کاش, اور دل ہوا پاش پاش پاش, کاش یہ مجھے مل جاتی, کاش یہ مجھے مل جاتی, میری اما نے تو 12.5 نمبر کا چشمہ لگا کر میرے لیے بیوی دیکھی, اور وہ بھی چشمہ صاف نہیں کیا تھا اور دھندلا ہو جاتا نا, ویسے 12.5 کا نمبر کا چشمہ کتنا دھندلا ہوتا ہے, اور پھر وہ بھی صاف نہ کرے, مٹی لگی ہو اور دھندلا, بس یہی ہے نتیجہ. کیا ہے جو دوسروں کی دیکھتا ہے تو پھر اپنی بیوی بھی اچھی نہیں لگتی, یہ پاگل ہوتا ہے. یہ شخص چین سے نہیں بیٹھ سکتا جو دوسروں کی ماں بہن کو دیکھتا ہے, پھر اس کو ویلیم 5 کھانی پڑتی ہے. ویلیم 5 ایک گولی ہے جو کہ سکون کے لیے, یا ریسٹورل کھائے گا یا ایلپ کھائے گا وغیرہ وغیرہ, سو اینڈ سو, یعنی نیند کی گولیاں کھائے گا, مختلف کئی نام لے لیے نا میں نے, لیکن اس کو نیند نہ آئے گی. وجہ یہ اللہ کو ناراض کیا, نہ دیکھو کسی کی وائف, ورنہ کھانی پڑے گی ویلیم 5, یعنی کسی کی بیوی کو نہ دیکھو. جس کی بیوی ہے اس کے شوہر کو مبارک. آہ کیا بات یاد آئی, سبحان اللہ. حکیم الامت مولانا مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا, تو اب ٹرین ایک اسٹیشن پہ جا کر رکی ہے, ریل تو دوسری ریل کراسنگ ہوتی ہے نا, تو دوسری ریل آ کر رکی برابر میں, اور وہیں پر جہاں وہ ریل رکی تو حضرت کا جو ڈبا تھا اس ریل کے سامنے جو دوسری ریل رکی تو زنانہ ڈبا سامنے آیا, فیمیل وارڈ سامنے آ گیا, عورتوں کا ڈبا. اب ایک نوجوان حضرت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا, وہ اسی نظر بازی میں مبتلا تھا, تو وہی ٹرین میں ایک پنجابی جوڑا سکھ اپنی بیوی کے ساتھ, بالکل نیا شادی شدہ جوڑا, بالکل لو برڈس کی طرح وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو اب یہ نوجوان کو تو پاگل تو تھا, نفس کا بندہ, خواہشات حرام خواہشات کا تو بندہ بنا ہوا تھا, تو بار بار اس کو نگاہ اٹھا کر دیکھتا. اب اس کے بعد اب وہ سکھ نے دیکھ لیا کہ یہ میری بیوی کو دیکھ رہا ہے, اس کو بہت غصہ آیا. تو جب تھوڑی دیر گزری, 5-10 دفعہ جب اس نے دیکھا تو وہ کھڑا ہوا, اس نے اس کو ماں کی گالی دی, تیری ماں کو تیری بہن کو. تو اس نے کہا کہ تو 10 دفعہ نہیں 1000 مرتبہ اس کو دیکھ لے, تو اس کو 1000 مرتبہ دیکھ لے لیکن رات کو میرے پاس سوئے گی. حضرت فرماتے کہ یہ آواز حضرت فرماتے میں نے بھی سنی جو اس نے کہا, ماں کی گالی دی تیری ماں تیری بہن کر کے, کہا تو 1000 مرتبہ اس کو دیکھ لے لیکن رات کو میرے پاس سوئے گی. یہ دیکھ لے انجام, حضرت جس کی بیوی اس کو مبارک ہو, کیوں دیکھتا ہے بھائی کسی کی ماں بہن کو, کیا اپنی ماں بہن نہیں ہے؟ بے شرم بے غیرت کہیں کے کیا ہر وہ آدمی جو کسی کی ماں بہن کو دیکھتا ہے گویا کہ یہ دعوت دے رہے کہ میری ماں بہن کو جو چاہے دیکھ لے. یہی دعوت ہے نا بھائی, جو کسی کی ماں بہن کو ذلیل اور رسوا کرے گا اس کی اپنے ماں بہن رسوا نہیں ہوگی, ذلیل نہیں ہوگی بھائی. جیسی کرنی ویسی بھرنی, جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ. جو انسان غلط کام کرتا ہے اس کے ساتھ وہ ضرور بل ضرور ہوتا ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ. اگر نہیں سمجھ میں آپ کے قلب میں بات نہیں آتی تو ٹھیک ہے, تم نفس کے بندے رہو, اللہ کی نافرمانی کرتے رہو, ذلیل ذلت کے کام کرتے رہو. ایک دن یہی چیز جب پلٹ کر تمہارے اوپر آئے گی تب پتہ چلے گا. اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, جنت بھی ہے کہتے صاحب ہم کیا جنت دوزخ کیا, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے. نہ مانے تو مر کے دیکھ, جب مرے گا تب پتہ چلے گا. اس وقت توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیا اب ہم توبہ توبہ کرتے ہیں اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا. جیتے جی اگر اللہ کی فرما برداری کو اپنی سر آنکھوں پر رکھ لے تو دنیا بھی رش کے جنت بن جائے میرے دوستو, دنیا بھی. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب ہم گناہ سے بچیں گے اللہ کی فرما برداری کریں گے تو کہتے ہیں صاحب جنت ملے گی. تمام علماء سب تقریروں میں یہ سنتے ہیں کہا جنت تو ادھار ہے, یہ مزے تو نقد ہیں, جنت ادھار ہے یہ مزے تو نقد ہیں. صاحب ایسا ڈیزائن پھر کہاں ملے گا, ایسی شکلیں ہم پھر کہاں دیکھیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا جواب دیا, فرمایا کہ مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے, کہ ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں جنت جو ہے وہ ادھار ہے, جنت ادھار ہے ابھی نہیں ملے گی. مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے, عارف ہے دل میں خالق جنت لیے گئے. جنت تو ادھار ہے لیکن خالق جنت, جنت کا پیدا کرنے والا, جنت کا مالک یعنی اللہ وہ ادھار نہیں ہے بلکہ نقد ملتا ہے. اور سوچو جس کے دل کو اللہ مل جائے اس کے عالم کا, اس کے عالم کا کیا عالم ہوگا. ایک بزرگ فرماتے ہیں حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں, جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں. جو اللہ جو خالق عالم ہے وہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا, جب وہ ایک محبت کی نگاہ سے میرے دل پر نگاہ ڈالتے ہیں, گناہوں سے بچنے کا غم اٹھا کر میں اللہ کی تجلی کو جب دل سے میں پاتا ہوں تو کتنے عالم میری نظر سے گزر جاتے ہیں, کیونکہ ہم خالق عالم کو دل میں رکھتے ہیں. لہذا اس پاگل پنے یہ سکون نہیں مل سکتا. اب رہی بات کہ اللہ نے فرمایا وہ الذی انزل السکینہ, اللہ وہ ذات ہے جو سکون نازل کرتا ہے, سکون نازل کرتا ہے. یا انزل کا لفظ بتاتا ہے, نزول کا لفظ بتاتا ہے کہ سکون زمین سے نہیں نکلتا بلکہ آسمانوں سے نکلتا ہے, آسمانوں سے اترتا ہے زمین سے نہیں نکلتا. یہ منزل من السماء ہے, زمین سے نہیں نکلتا. اسی لیے میرے شیخ فرماتے ہیں اگر سکون دل ہوتا, اگر سکون دل ہوتا پٹرول کی مانند زمین میں ملتا یہ بھی پٹرول کی طرح ہوتا تب کیا حال ہوتا. اگر سکون دل ہوتا پٹرول کی مانند زمین میں کر کے بورنگ ہر کافر بھی اس کو پا جاتا, پھر بمباری کر کے اور کلسٹر بم B-52 طیارے استعمال کر کے زمین پر جو ہے قبضہ کر کے اور سکون کے کنو پر سارے کافروں کا قبضہ ہوتا. لیکن آج دیکھ لو کافر کے پاس دنیا کی لذت, حرام لذت کی سب چیزیں موجود ہے لیکن سکون نہیں ہے جناب, سکون نہیں ہے. تمام جدید چیزیں سب موجود, ایئر کنڈیشن ہے جو خیال کو ٹھنڈا کر رہا ہے, لیکن جو دل پر اللہ کا عذاب ہے میرے دوستو اس کو وہ ایئر کنڈیشن ٹھنڈا نہیں کر سکتا. پیسے سے وہ عذاب دور نہیں ہو سکتا, گاڑی بنگلے مکان سے وہ عذاب دور نہیں ہو سکتا, کھیتوں کی کتنی قطار کی قطار مربع مربع زمینیں ہو لیکن وہ اللہ کا عذاب دور نہیں ہو سکتا. شامی کباب کھانے سے اللہ کا عذاب دور نہیں ہو سکتا, اللہ کی فرما برداری سے یہ دور ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا, بعض کہتے ہیں نا کہ صاحب یہ کافروں کو تو اتنا کچھ دیا ہم کو تو نہیں دیا, کافر تو بڑے عیش میں بڑی گوری 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 بیویاں دے دی اور شاندار گاڑی شاندار مکانات جگہ خوبصورت اور کمپیوٹر شاندار کیا کیا بس ان کی مسلمان دیکھ کے للچاتا ہے. تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بچہ ہے, اس کے ہاتھ میں 1 کروڑ روپے کا موتی ہے, اور موتی کیسا معلوم ہوتا ہے, جیسے زمرد ہی ہے. زمرد ہے پنج شیر کی وادی سے جو نکلتا ہے, جب زمرد کو آپ دیکھیں تو وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ پتھر ہے بالکل. میں نے خود دیکھا ہے. قد رائی تو بیائی نہیں یا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زمرد کا پتھر جو لاکھوں روپے کا, وہ ایسا لگتا ہے کہ صاحب اس کو کسی بھی رکھنے کو جی نہ گیا, پھینکو اس پتھر کو, ہم نے کیا کرنا. تو وہ جب پتھر کسی بچے کے ہاتھ میں ہو, لیکن آپ اس بچے کو گلاب جامن یا کوئی اور ٹافی کوئی دکھائے, بتائیے بچہ وہ موتی دے دے گا کہ نہیں دے دے گا؟ جو چاہے وہ موتی اس کا ہے کہ گلاب جامن دکھایا. اب جیسے ایک بچہ تھا, وہ اپنے ابا کے ساتھ گیا کسی دوست کے, اب انہوں نے کھانے پینے کی چیزیں رکھی, اب اس نے نہ پوچھا نہ کاٹا ویسے کھانا شروع کر دیا, تو باپ کو بہت غصہ آیا. اس نے سمجھایا کہ بیٹا یہ کیا طریقہ ہے, پہلے جو چیز کوئی دے تو ابا سے پوچھو, ادب سیکھو, ایسے نہیں کھاتے, کم سے کم 3 مرتبہ ابا سے پوچھو. تو اس نے کہا جی بہت اچھا. اب بیٹے, اب ایک دفعہ وہ بیٹا کو باپ اپنے ساتھ لے گیا, باپ اپنے بیٹے کو ساتھ لے گیا, اب دوست سے ملنے گیا تو اس نے گرم گرم گلاب جامن رکھے. اب گلاب جامن میں رس تھا, اب بچے نے جو دیکھا تو اسے اے طاہر خبردار جو گردن جھکائے. اب بچے نے جو گلاب جامن دیکھا ایسے کرنے منہ میں پانی آ جاتا تھا بھائی, تو اب بڑا پریشان. تو اب میزبان نے دیکھا بےچارا بچے کا جی چاہ رہا کھانے کو, تو اس نے کہا کہ بیٹا کھاؤ نا. تو اس کو یاد تھی باپ کی نصیحت کہ جب تک 3 دفعہ کوئی نہ بولے لینا نہیں. تو اس نے کہا کہ ایک انکل ایک دفعہ اور بولیے نا. تو اس نے کہا ہاں بیٹا کھاؤ کھاؤ, انکل ایک دفعہ اور بولیے نا. تو اس نے کہا بیٹا کھاؤ کھاؤ, 3 دفعہ ہو گیا, یہ دھنا دھن کھانا شروع ہو گیا, ساری ادب تمیز سب سائڈ پہ رکھ دیا اس نے. تو اسی طرح سے جو موتی ہے میرے دوستو, اب وہ موتی اس کے پاس جو ہے کوئی آدمی گلاب جامن دکھائے, ٹافی دکھائے یا کوئی ذرا چیز دکھائے وہ دے دیتا ہے. لیکن میمن کا بچہ اس سے مستغنی ہے, بہت ہوشیار ہوتا ہے. اور سنیے ہمارے ایک دوست ہیں میمن, انہوں نے سنایا, میمن تھے وہ, تو انہوں نے سنایا, ارے بھائی کیوں اتنے دور بیٹھے ہو, قریب قریب آ جاؤ, آؤ آپ لوگ بھی قریب 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 بیٹھے. تو سنائے کہ ایک شخص اپنے میمن دوست کے گیا, تو اس نے کہا کہ یار سنائے کہ میمن کا بچہ بھی ہوشیار ہوتا ہے, تو میں تمہارے بچے کا امتحان کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا بہت اچھا کرو امتحان. اس نے کیا کیا کہ ایک ہاتھ میں ٹافیاں رکھی اور ایک ہاتھ میں 1000 کا نوٹ رکھا. اس نے دیکھا کہ میمن کا بچہ پیسہ لے گا یا ٹافی لے گا, بچہ تو بچہ ہوتا ہے. اب اس نے کہا کہ بیٹا کیا چاہیے, دیکھو ان کو اٹھا دو, یہ پیچھے یہ جو ہے ہوشیار رہو یار. تو ایک ہاتھ میں 1000 کا نوٹ, ایک ہاتھ میں ٹافیاں. تو اس نے بچے سے پوچھا کہ بیٹا کیا چاہیے. اب بچے نے ٹافیاں دیکھی تو لالچ, میمن کا بچہ تھا نوٹ دیکھ کے بھی لالچ. تب اس نے کہا کہ انکل ایک کام کیجیے کہ مجھے ٹافی کی اس میں پوڑیاں بنا کے دے دیجیے. اس نے کہا واقعی ہوشیار ہوتا ہے کہ 1000 کا نوٹ بھی ہتھیا لیا اور ٹافیاں بھی. کینکل آپ یوں کیجیے کہ اس نوٹ کے اندر مجھے پوڑیاں بنا کے دے دیجیے. تو میرے دوستو اب بچے کو جو ٹافی دکھائے وہ موتی لے سکتا ہے. اب وہ بچہ دوسروں کے پاس اپنے ہاتھ میں اس کے موتی ہے 1 کروڑ روپے کا, لیکن اگر کسی کے پاس کلفی دیکھے, کسی کے پاس ٹافی دیکھے تو بچہ کیا کہتا ہے, وہ اس کو لالچ ہوتی ہے اس پہ, وہ اپنی چیز کو نہیں دیکھتا. یہی ہے نا بچوں کا مزاج ہے نا نفسیات کا, ان کا نفسیاتی مزاج یہ ہے کہ اپنے پاس چاہے کتنی قیمتی چیز ہو لیکن دوسرے کے پاس والی چیز دیکھتے ہیں. یعنی اگر بچے کے پاس 1000 کا نوٹ ہے لیکن ذرا مڑا تھوڑا ہے, اچھا نہیں ہے, مڑا تھوڑا پان لگا ہوا ایسا, اور دوسرا بچے کے پاس 10 روپے کا نوٹ ہے جو کڑک ہے, بتائیے اگر وہ اس کو دے دے تو کڑک نوٹ لے گا یا نہیں لے گا؟ وہ اپنا نوٹ دے دے گا, کڑک نوٹ لے لے گا, ٹھیک ہے, اس کو وہ اچھا لگتا ہے. تو لادا میرے دوستو اسی طرح سے ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس ایمان کا موتی موجود ہے, لیکن جو ہم مثل بچوں کے اپنے ایمان کے موتی کی قدر نہیں جاتے اور دوسروں کی ٹافیوں کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں. یہ حال ہے. اس لیے کافروں کی چیزوں پر مرتے ہیں, ان کی ٹافیوں کو دیکھ کر ان کی ٹافیوں کو دیکھ کر. اسی لیے میرے شیخ فرماتے ہیں نہ گوری کو دیکھو نہ کالی کو دیکھو, کسی نہ عورت ایسی جو چاہے کالی ہو چاہے گوری ہو, کسی عورت کو مت دیکھو, ان ٹافیوں کو مت دیکھو, چاہے تمہارا کتنا ہی دل ان کو دیکھنے کو للچائے لیکن ان کو مت دیکھو. نہ گوری کو دیکھو نہ کالی کو دیکھو, نہ گوری کو دیکھو نہ کالی کو دیکھو, انہیں دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا. ارے اللہ کو دیکھو جس اللہ نے انہیں اسے رنگ دیا ہے. ان کے رنگ پر مت جاؤ, ان کے رنگ کو دیکھ کر اپنے ایمان کو خراب مت کرو. اس اللہ کو دیکھو جس نے ان کو رنگ دیا ہے. اللہ کی لذت اپنے دل کے اندر حاصل کرو, اللہ کے جلوے دل میں حاصل کرو. اور پھر ایک بات اور بھی ہے ان کافروں کی زندگی کا, اللہ فرماتے ہیں کلو و تمتعوا قلیلا, کہ تم کھاؤ پیو عیش کرو. کلو و تمتعوا, کھاؤ اور عیش کرو, لیکن کہتا قلیلا, تھوڑے دن کی بات ہے, تھوڑے دن کی بات ہے. جیسے ایک دن میں نے کہا تھا نا کہ کافر جو ہے, کافر جوانی میں خوب پیسہ کماتا ہے, پیسہ کما کر جمع کرتا ہے وہ تاکہ بڑھاپا اس کا آرام سے گزرے, کیونکہ بڑھاپے میں اس کی اولاد تو اس کو مرغی خانے میں ڈال دیتی ہے. اولڈ ہاؤس اس کا نام ہے, مرغی خانہ, وہاں پر وہ لال بہ رہی ہے, گھسٹ رہے ہیں, اور باپ بیٹا ہے اور اولاد کیا کرتی ہے, سال میں ایک کارڈ دے دیتی ہے یا ایک کیک پہنچا دیتی ہے, ہیپی کرسمس, بس یہ ان کی زندگی ہے. ایسے بالکل بے سہارا وہاں پر گزر کے مر رہے ہوتے ہیں, ایسا حال ہوتا ہے. اولڈ ہاؤس اس کا نام ہے, مرغی خانہ ہی سمجھ لو. اور اس لیے وہ پیسہ جمع کرتے ہیں. اور مسلمان کا عالم یہ ہے کہ اس کی اولاد اگر بڈھا ہو جائے, اب بچے ہیں دادا ابو دادا ابو, اور اگر بڑھیا ہے تو دادی اما نانی اما. دیکھو بھائی باتیں نہ کرو یار, او خان صاحب باتیں نہ کرو یار, ضروری کام ہو تو باہر جا کے کر لو لیکن باتیں نہ کرو. تو اب وہ بڈھا ہے تو دادا ابا نانا ابا سب اس کے بچے خاندان کے کیسے اس کے کرتے ہیں, اولاد ہے آ رہی ہے بابا کو چیز کی ضرورت, بابا کو خدمت, تو اس اولاد اس کو بے فکر کر دیتی ہے, ہر فکر سے آزاد اور مزے میں کہ خدمت کر رہی ہے, بیمار ہے اس کی دوا دارو کا انتظام, کوئی تکلیف ہے ہر چیز کا خیال, کہتے ابا تم بس آرام سے بیٹھو. تو میں نے کہا وہ اولاد بڈھا اتنا بے فکر ہو جاتا ہے, بڑے میاں اتنے بے فکر ہو جاتے ہیں کہ 70 برس کی عمر میں ان کو ایک نئی فکر پیدا ہو جاتی ہے, اور وہ یہ فکر ہوتی ہے کہ 70 برس کی عمر میں ان کو نئی شادی کی سوچتی ہے, اتنے بے فکر ہو جاتے ہیں کہ 70 برس کی عمر میں نئی شادی کی فکر سوچتی ہے. جناب ٹھیک کہہ رہے ہو نہیں کہہ رہا, لہذا پھر فکر پیدا ہوتی ہے تو 18 سال 20 سال 22 سال کی لڑکی سے شادی کرتے ہیں. کیوں غلام دست گیر صاحب نئی فکر پیدا, اتنے بے فکر ہو جاتے ہیں, تو جو بے فکر ہو جائے اسی کو تو سوچتی ہے شادی کی. لہذا اس کے بعد وہ بڑھاپے میں 70 سال کے ہیں اور 18 سال 22 سال کی لڑکی سے شادی کرتے ہیں, تو کیوں بے فکری کی وجہ سے. تو میرے دوستو ان کے عائش کیا ہیں, کلو و تمتعوا قلیلا, تھوڑے دن کا عائش ہے, تھوڑے دن کا, انکم مجرمون, لیکن حال یہ ہے کہ مجرمانہ عائش ہے. جیسے ایک آدمی ہے جیل میں بند ہے, جیل میں بند ہے, آپ اس کو کہو کیا کھانا ہے بھائی تم, کیا پیاری مثال یاد آئی. حضرت معاش علی صاحب خانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انگریزوں کا جب زمانہ تھا تو کسی آدمی کو جب پھانسی دی جاتی تھی نا تو پھانسی کے فیصلہ ہوتا تھا, پھانسی 1 مہینے 2 مہینے بعد ہوتی تھی, تو جو آخری مہینہ ہوتا تھا نا اس کے بعد اس کو کہتے تھے جس کی پھانسی کا فیصلہ ہو گیا, اس کے بعد اس کو کہا جاتا تھا تیری جو تمنا ہے تو کر, وہ تیری ہر خواہش پوری کی جائے گی. اس کے بعد وہ کہتا کہ مجھے جو ہے مالک آغا سے چکن کڑھائی کھانی ہے تو چکن کڑھائی بھی کھلائی جائے گی, اور اس کو کہیں کہ میں جو ہے وہ بن سوٹ کی حلیم کھاؤں گا اس کو حلیم بھی کھلائی جائے گی, اور اگر وہ کہے کہ مجھے فلاں مٹھائی کھانی ہے وہ مٹھائی بھی کھلائی جائے گی, وہ کہے مجھے آئس کریم کھانی ہے آئس کریم بھی کھلائی جائے گی, کہے مجھے فلاں کپڑا پہننا ہے وہ بھی پہنا جائے گا, کہے مجھے فلاں موبائل چاہیے کہا وہ بھی تو لے لے, سب کچھ دیا جاتا, ہر خواہش اس کی پوری کی جاتی تھی. جو تب حضرت نے فرمایا لیکن فیصلہ کیا ہے, 1 مہینے کے بعد اس کی پھانسی ہے. زیادہ آخری مہینے اس کو کہا جاتا تھا, انگریز حکومت کی طرف سے یہ قانون تھا کہ جو خواہش کرنی ہے تم کرو وہ تمہاری پوری کی جائے گی. تو اب آپ مجھ کو ایک بات بتائیے, حضرت فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جس کو پھانسی کی سزا نہیں ہے اس کو اس کے عائش کو دیکھ کر اس کو لالچ ہوگی, وہ کہے گا ہمیں بھی ایسے عیش مل جائے. کبھی تمنا کرے گا کیوں صاحب؟ کبھی کہے گا ارے بھائی ایسے عیش تو خدا بچائے, ایسے عیش تو خدا بچائے. بس میرے دوستو یہی یار کافروں کے عیش کا ہے, تھوڑے دن کا عیش ہے تھوڑے دن کے بعد, اور ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی. اور بلکہ ان سے اگر پوچھو کہ تمہارا ان عیش کی حالت میں کیا حال ہے, کہیں گے بس بتا نہیں سکتے. لہٰذا نتیجہ کیا ہے کہ خودکشی کرتے, ذرا پریشانی فوراً خودکشی, گولیاں کھائی اور مر گئے. میرے شیخ نے ایک واقعہ سنایا کہ ہندوستان کے اندر کانپور میں, ہندوستان کا شہر کانپور کے اندر ایک شخص تھا, وہاں پہ حضرت والا اپنے مرشد معاشاہ زبیر صاحب پھولپوری رحمت اللہ کے ساتھ ٹہلنے جایا کرتے تھے. وہ اس باغ کا نام تھا جواہر پارک, جواہر, یہ جواہر لال نہرو تھا نا, نہرو کے نام پر, ہندو کے نام پر اس نے رکھا, اور مالک کون تھا؟ مسلمان تھا, اس نے ہندو کے نام پر رکھا. تو ایک دن باغ کا مالک مل گیا, حضرت وہاں ٹہل رہے تھے. اس نے پوچھا کہ ظالم تو مسلمان ہو کر ہندو کے نام پر تو نے باغ کا نام رکھا اور پارک کا نام رکھا؟ تو اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میں نے ہندو کے نام پر اس لیے رکھا تاکہ ہندوستان کی حکومت جو ہے وہ مجھ پر ٹیکس نہ لگائے, ٹیکس نہ لگائے. جیسے بعض لوگ ٹیکس سے بچنے کے لیے اور بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں, اس سے بچنے کے لیے اپنے کو شیعہ اور قادیانی ہر اس پہ دستخط کر دیتے ہیں. ذرا سوچے تو چند روپوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ رہا ہے, ایمان بیچ رہی ہے, یہ شخص اپنے ایمان کی خیر منائے, سب کچھ لکھ دیتے ہیں اپنے, اور سمجھتے ہیں اپنے کو کیا سمجھ, چند روپوں کی خاطر اللہ اللہ. ایمان ان کی اصل میں وہی حال ہے, ایمان کی قیمت نہیں ہے, معلوم نہیں ہے. اب نتیجہ کیا ہوا اس شخص کا؟ کچھ دن کے بعد خبر آئی کہ وہی آدمی, وہی مسلمان جس نے ہندو کے نام پر پارک کا نام رکھا تھا, اس نے اپنی کنپٹی پر پستول رکھ کر گولی مار دی, اور ایک وصیت نامہ بھی لکھا اس کے ساتھ, ایک کاغذ تحریر موجود تھی, اس نے کہا, لکھا اس میں کہ کوئی کسی کو گرفتار نہ کرے, میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے کو گولی ماری ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت ہند نے, ہندوستان کی حکومت نے مجھ پر اتنا ٹیکس لگا دیا کہ جس کو میں برداشت نہ کر سکا, اس لیے میں غم کے مارے, میرے دل پر اتنا عذاب ہے, اتنی پریشانی ہے, اتنی بے چینی ہے, اتنا بے سکونی ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے کو گولی مار دی. ٹھیک ہے آپ نے صاحب, وجہ کیا ہے کہ جب بندہ زمین پر اللہ کو ناراض کرتا ہے, جب بندہ زمین پر اللہ کو ناراض کرتا ہے, جب اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے, پھر میرے دوستو دنیا کی کوئی چیز اس کو بچا نہیں سکتی. اسی لیے تو فرمایا ہوا الذی انزل السکینہ, تو میں بتا رہا تھا کہ سکینہ یہ وہ ہے, منزل من السماء ہے, آسمان سے اترتا ہے, یہ مخرج من الارض نہیں ہے, مخرج فی الارض نہیں ہے, یہ زمین سے نہیں نکلتا. کیا پیاری بات فرمائی میرے مرشد نے کہ اگر سکون دل ہوتا پٹرول کی مانند زمین میں کر کے بورنگ, اس کو ہر کافر بھی پا جاتا. ہر آدمی کہتا جیسا مشین لگاؤ چلو سکون ہمارے لیے, 5 لیٹر 10 لیٹر 100 لیٹر سکون ہم کو دے دو. نہیں میرے دوستو, یہ سکون زمین سے نہیں ملتا, یہ آسمانوں سے ملتا ہے. اور یہ سکون زمین والوں کے قبضے میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے قبضے میں, کیونکہ اللہ خود فرما رہے ہے اللہ, اللہ وہ ذات ہے جو سکینہ نازل کرتا ہے. لہذا زمین والے نہیں پا سکتے, زمین والے اللہ کی مرضی کے بغیر اس کو نہیں پا سکتے سکون کو. ان کے پاس ایئر کنڈیشن تو ہوگا جو ان کی کھال کو ٹھنڈا کر دے گا, ان کے پاس نئی 2D پرولا تو ہوگی, یا مان لو لینڈ کروزر بھی ہے, موبائل جدید سے جدید موجود ہے, اور اس کے پاس کمپیوٹر شاندار موجود ہے, شاندار کوٹھی ہے, شاندار بنگلہ ہے, قالین بچھا ہوا ہے, اور بینک اکاؤنٹ پیسوں سے بھرا ہوا ہے, سب دنیا کی عائش اور راحت کی چیزیں ہیں. لیکن میرے دوستو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جو دل پر عذاب ہوگا, یہ تمام چیزیں اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی, اور ان چیزوں میں گھرا ہوا وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا. یہ تمام چیزوں کی باوجود کیوں اللہ ناراض ہے؟ تو یہی اولاد, یہی بیوی بچے, یہی فرنٹ ہو جاتے ہیں, فرنٹ فرنٹ سمجھتے ہیں, مخالف ہو جاتے ہیں. یہی بیوی مخالفت کرتی ہے, اولاد اس کی مخالف ہو جاتی ہے, وہی مال اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اللہم انی اعوذ بک من امرأت تشیبنی قبل المشیب, اے اللہ میں اس عورت سے پناہ چاہتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بڈھا کر دے, بڑھاپے سے پہلے جو بڈھا کر دے. واعوذ بک من ولد, اور میں ایسی عذاب ایسی اولاد سے پناہ چاہتا ہوں کہ جو مجھ کو وبال میں مبتلا کر دے, عذاب میں مبتلا کر دے. واعوذ بک من مال یکون علیہ وبالا، اور میں ایسے مال سے پناہ چاہتا ہوں جو مجھے مصیبت میں اور وبال میں مبتلا کر دے. تو پتہ چلا کیا؟ آ نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستہ بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. جب اللہ کی نظر کسی بندے سے پھر جاتی ہے، اس کے بعد ساری دنیا اس کی مخالف ہو جاتی ہے، وہی بیوی بچے وہی مال سب کچھ اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے. اور جو اللہ کی فرمانبرداری کو قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیتا ہے، میرے دوستو ساری دنیا پھر اس کو کانٹوں سے بھی راحت ملتی ہے. کیونکہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو پھولوں میں رلا سکتا ہے اور کانٹوں میں ہنسا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرے کسی بندے کے لیے کہ میں اس کو خوشیاں دینا چاہتا ہوں اور اس کو سکون دینا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ سکون دینے کے لیے، خوشیاں دینے کے لیے اسباب سکون اور اسباب خوشیوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عین غم کی ذات کو خوشی بنا دیتے ہیں. گر تو خواہی عین غم شادی شبت، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، فرماتے کہ اللہ اگر آپ چاہیں تو عین غم کی ذات کو خوشی بنا دے. جیسے ایک آدمی تھا، وہ اپنے دوست سے ملا بہت دنوں کے بعد، تو اس نے پوچھا کہ یار کیا بات ہے، تم بڑے پریشان سے معلوم ہو رہے ہیں. کہا کچھ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس وہ ذرا میری شادی ہو گئی تھی. اچھا تمہاری شادی ہو گئی تھی، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. کہا شادی بھی ہو گئی تھی اور میری بیوی جو ہے جہیز میں بڑا مال بھی لائی تھی. کہا اچھا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، اور مال لائی یہ تو اور بہت خوشی کی بات. کہا ایسی بھی کوئی خاص خوشی کی بات نہیں ہے، کیونکہ مجھے جو ہے کیونکہ تھوڑے دن کے بعد میری بیوی مر گئی تھی. کہا یار یہ سن کر تو مجھے بڑا افسوس ہوا. کہا کوئی ایسی افسوس کی بات بھی نہیں ہے، وہ جو اس مال سے میں نے ایک فیکٹری بنا لی تھی. تو اچھا یار یہ تو بڑی زبردست خبر ہے. کہا ایسی بھی زبردست خبر نہیں ہے، تھوڑے دن کے بعد فیکٹری میں آگ لگ گئی تھی. کہا اوہ یار ویری سیڈ، سن کر مجھے بہت افسوس ہوا. کہا ایسی بھی کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، میں نے جو مال جو خریدا تھا وہ کچھ مال بچ گیا تھا، وہ میں نے مال جو ہے انہی دنوں اس مال کی قیمت چڑھ گئی تو میں نے دگنے داموں پر اس کو بیچا. واہ واہ فینٹاسٹک، کیا زبردست خبر ہے. کہا ایسی بھی کوئی زبردست خبر نہیں ہے، کیونکہ حکومت نے مجھ پر اتنا ٹیکس لگا دیا تھا کہ بس میں تو بالکل کنگال ہو گیا. کہا یار بہت افسوس ہوا کہ تم بالکل کلاش ہو گئے. کہا ایسی بھی کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، کیونکہ میں جہاں سے چلا تھا وہیں پر پہنچ گیا، جہاں سے چلا تھا میں واپس وہیں پر پہنچ گیا. تو میرے دوستوں کیا چیز ہے، کیا بات ہے. بات یہ ہے، ایک جگہ ایک واقعہ ہے تو عجیب سا لیکن چلو سن لو، کہ اللہ تعالیٰ غم کی ذات کو خوشی کیسے بناتے ہیں، سمجھنے کی چیز ہے نا. ذرا مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. ایک آدمی تھا نامرد سمجھتے ہیں، جس کا جھنڈا جو ہے بلند نہ ہو سکے، جو یوم پاکستان نہ منا سکے، 14 اگست میں نعرے نہ مار سکے، قرارداد پاکستان منظور نہ کر سکے. بس ہو گئی نا تاریخ کافی. تو وہ نامرد تھا، یعنی ایسا نامرد تھا کہ جوائے لیجیے انجوائے کیجیے بھی اس کو کام نہ کر سکا. تو ایک مرتبہ وہ کھیت میں پیشاب کرنے کے لیے گیا، کھیت میں موتنے کے لیے. اب جب پیشاب کرنے کے لیے گیا تو پہلے زمانے میں لوگ کھیتوں میں موتتے تھے، تو سانپ نکل آیا اور سانپ نے ڈس مارا، سانپ سانپ سے لڑ گیا. دیکھا آپ نے سانپوں کی لڑائی ہو گئی، سانپ جو ہے وہ سانپ سے لڑ گیا. اب وہ تو چلایا چیخا، ہائے مر گیا، بھاگا زور چلاتا ہوا بھاگا. لوگ پریشان کہ بھائی کیا بات ہے تجھے، کیا ہوا، کہاں سانپ نے کاٹ دیا مجھ کو، میں تو بس مر گیا، زہر میرے اندر آ گیا، اب تو میں مر جاؤں گا. لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ مرا تو نہیں، لیکن جو مردہ تھا وہ زندہ ہو گیا. تو بتائیے صاحب، سانپ سے موت آتی ہے نا، سانپ تو موت کے لیے نا، کچھ غم دینے کے لیے، لیکن اسی غم میں اس کو خوشی دے دی. دادا دنیا میں بھی ایسا ہوتا نا کبھی، جو ہے کہ کوئی کام کرتا کچھ ہے، کہتے اب تو مصیبت مر گئے، لیکن اس مصیبت سے اسی کو خوشی مل جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا دنیا میں، انسان پر حالات گزرتے رہتے ہیں، حالات گزرتے رہتے ہیں، کہ غم میں اس کو خوشی مل جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, اللہ کی ذات ہے میرے میں, کیا غم کی ذات کو خوشی بنا دیتے. تو غم کی ذات تھی نا, سانپ کا کاٹنا کیسا غم تھا, لیکن اس کے بدلے میں خوشی کیسی مل گئی. بس یہی ہے میرے دوستو, اللہ کی ذات کو سمجھ لو. کانٹوں میں اللہ ہنسا سکتا ہے, پھولوں میں رلا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو دنیا والے کسی کو خوشیاں دینے کے لیے پہلے غم کے اسباب کو دور کریں گے, لیکن اللہ کی ذات وہ ہے تو عین غم کی ذات کو خوشی بنا دیتی ہے. عین بندے پائے آزادی شبد, اللہ تعالیٰ آزادی کی قید کی بیڑیوں کو, قید کی ہتھکڑیوں کو اور قید کے خانے کو ہی آزادی بنا دیتے ہیں, وہی آزادی بنا دیتے ہیں. زیادہ میرے دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ کافر کا حال کیا ہے, اگر ایک آدمی ہے وہ قید خانے میں ہے, اب آپ اس کو کہیں کہ تم کو جو چاہیے سب لوگ, آپ کو ٹی وی چینل بھی ملے گا جس میں 200 چینل ہو, جو چاہے چینل دیکھو, شراب چاہیے شراب ملے گی, کباب چاہیے کباب ملے گا, شباب چاہیے شباب ملے گا, اور سوئمنگ پول بھی تمہیں بنا کر دیں گے, اور ریسٹ ہاؤس سب ہوگا, ایئر کنڈیشن جو چاہیے لے لو, لیکن تم اس گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ ایک باؤنڈری ہے, چار دیواری ہے, اس چار دیواری سے تم باہر نہیں نکل سکتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, جس کو نظر بند بھی بولتے ہیں, جس کو اصطلاح کے اندر نظر بند بولتے ہیں کہ گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا, چاہے اس کے دنیا میں ہر عائش کی چیز موجود ہو, مجھے آپ بتائیے اس وہ صحت ملے گی اس آدمی کو؟ کبھی صحت پا سکتا ہے وہ؟ حالانکہ تمام صحت کے اسباب موجود ہیں, ہر چیز, کھانا بڑھیا, کپڑا بڑھیا, اور رہنا سہنا سب بڑھیا, لیکن کیا بات ہے, اس کو نکلنے کی آزادی نہیں ہے, آزاد نہیں ہے. مجھے بتائیے صحت مل سکتی ہے؟ کبھی نہیں ملے گی نا. بس میرے دوستو کافروں کی زندگی کا یہی حال ہے کہ باوجود ان کو اتنے عائش ہے, لیکن ان کے عائش کی حقیقت کیا ہے؟ مجرمانہ عائش ہے, مجرمانہ. اور مجرم آدمی کبھی جو ہے سکون نہیں پا سکتا, مجرم آدمی کبھی سکون نہیں پا سکتا, اس کی زندگی ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے میرے دوستو, آ خدا کی سرکشی سے خودکشی ہے مال و دولت میں, خدا کی سرکشی سے خودکشی ہے مال و دولت میں. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا تو مال بھی اس کو چین سکون نہ دے سکے گا, مال اور دولت چین سکون نہ دے سکے گا. لیکن کبھی اللہ والوں سے نہیں ایسا سنا جاتا, زوئے زمین پر جب سے کائنات پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر آج تک ایک مثال موجود نہیں ہے کہ کسی اللہ والے نے یا ان کے سچے غلاموں نے خودکشی کی ہو. ایک مثال موجود ہوئی ہے, صحابہ پر دیکھو کیسے غم کے پہاڑ ٹوٹے, صحابہ پر کیسے کیسے غم کے پہاڑ ٹوٹے. لیکن کسی صحابی سے بتا دو, ارے ان کے بعد عالم کیا تھا. ایک صحابی نے ایک دن فرمایا, لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس, کہا ایک زمانہ ہم پر ایسا آیا, ہم پر ایک زمانہ ایسا گزرا کہ ہم لوگ کھجور کھا کر جہاد کرتے تھے, اللہ کے راستے میں کھجور کھا کر لڑتے تھے. تو ساتھی نے پوچھا کہ حضور کھجور کھا کر کیسے جہاد کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا, ارے میاں تم کھجور کی بات کرتے ہو, ہم پر وہ وقت گزرا کہ ہم نے کھجور کی گٹھلی چوس کر جہاد کیا. تو انہوں نے ساتھی نے عرض کیا کہ حضور کھجور کی گٹھلی چوس کر کون جہاد کر سکتا ہے؟ انہیں کہا, وہ تو ہم کو تب پتا چلا کہ کھجور, پوچھا کہ کھجور کی گٹھلی میں کیا طاقت ہے, کہا کہ وہ تو تب ہم کو پتا چلا جب کھجور کی گٹھلیاں موجود نہ رہی, جب وہ بھی ختم ہو گئی تب ہم کو پتا چلا کہ اس گٹھلیوں سے ہم کو کیا طاقت ملتی. لیکن دیکھو صحابہ کا عالم, دیکھو پیٹ پر پتھر باندھے, کیوں صاحب صحابہ نے پتھر باندھے نا, پیٹ پر پتھر باندھے, لیکن اللہ کو ناراض نہیں کیا, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. آج ہمارے پیٹ پر حلوے بندے ہوئے, ملائیا مکھن بندے ہوئے, کہ ڈاکٹر کہتا ہے, ہاتھ جوڑتا ہے کہ خدا کے لیے اپنی جان پر رحم کرو کم کھایا کرو. آج ڈاکٹر نصیحت کرتا ہے کہ خدا کے لیے اپنی جان پر رحم کرو کم کھایا کرو. یہ ڈاکٹر کو نصیحت کرنی پڑتی ہے, کیونکہ پیٹ پر پتھر کے بجائے حلوے بندے ہوئے, ملائیا مکھن اور دیسی گھی بندے ہوئے, لیکن اللہ کی نافرمانی, سر سے لے کر پاؤں تک نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. یہ آج کے مسلمان کا عالم ہے. مومن اپنے کو کہتے ہیں زبان سے کہ میں تو اللہ کی نعمتوں کا کیا شکریہ ادا کروں, لیکن افسوس ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اس کا اللہ کی نافرمانی میں ڈوبا ہوا ہے. نعمتیں بہت ہیں لیکن نعمت دینے والے کا شکریہ ادا نہیں کرتا. نعمت دینے والے کی نافرمانی کرتا ہے. صحابہ کا عالم یہ تھا نعمتیں کم تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر یہ عالم ہوتا تھا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا, فاقے کا عالم تھا, تو فاقے کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے میں نڈھال اور بے ہوش کی طرح ہو جاتا, نیم بے ہوش. ایسا آدمی کہ جس کے حواس کام چھوڑ دے لیکن اس کا ذہن چلتا رہتا ہے, اس کو نیم بے ہوشی بولتے ہیں. نیند بے ہوش, تو کوئی کہتا تھا اس کو جوتا سنگاؤ, کوئی کہتا تھا یہ کام کرو, کوئی کچھ, کوئی کہتا تھا یہ دوا کھلاؤ. کہا لیکن میں ہنستا تھا دل ہی دل میں کہ آہ میرا علاج یہ ہے کہ میں بھوکا ہوں, میں بھوکا ہوں, بھوک مجھ کو لگی ہوئی ہے, بھوک کی کمی کی وجہ سے بلڈ پریشر میرا لو ہو گیا, جس کی وجہ سے میں نڈھال ہوں اور اس کی وجہ سے نیند بے ہوشی جاری ہے. اور لوگ کیا کیا باتیں کرتے تھے, لیکن عالم یہ تھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مالدار صحابی کے پاس گئے ہو کہ ہمیں آپ کچھ دے دیجیے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے. جب بھی ہاتھ پھیلایا اللہ کے حضور میں پھیلایا. آج ایک آدمی, ایک پیر بھائی دوسرے پیر ذرا کچھ ہوا اس کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ صاحب ہمارا کام تو کر دو, دوسروں کی طرف نگاہ رکھتا ہے. کیا بات ہے, اللہ سے تعلق چھوڑ دیا, سکون نہیں ہے میاں, سکون نہیں ہے دل کے اندر. نتیجہ یہ ہے کہ ساری دنیا سے مانگتا پھرتا ہے, نہیں مانگتا تو اللہ سے نہیں مانگتا. مانگ کر تو دیکھے, جس اللہ نے بغیر مانگے بے شمار نعمتیں ہم کو عطا فرما دی, اس کے لیے اور دینا کیا مشکل ہے. چالیس چالیس سال, پچاس پچاس سال, ساٹھ ساٹھ سال اللہ روٹی کھلا رہا ہے, اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کو روٹی کہاں سے ملے گی. کیا عالم ہے دیکھو, جس اللہ تعالیٰ جو کافر کو روٹی کھلا رہا ہے, جو کافر کو اس کے کفر کے باوجود روٹی کھلا رہا ہے, اس کے لیے مسلمان کو روٹی دینا مشکل ہے کیا؟ اپنے فرما بردار کو روٹی دینا مشکل ہے؟ کیا تعجب ہے. اے مسلمان تیری اس حیرت خیال پر, تیرے اس احساس پر تعجب ہے کہ تجھ کو اللہ پر اتنا یقین نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ نافرمانی سے دل کمزور ہے, نافرمانی سے اس کا ایمان کمزور ہو گیا, نتیجتاً ذرا ذرا سے خیالات سے گھبرانے لگتا ہے کہ ہم روٹی کہاں سے کھائیں گے. ارے میاں, ماں کے پیٹ میں کون سی مشین جاتی ہے؟ جرمن, جاپان, دنیا سائنس کی چیلنج کر جاؤ, ماں کے پیٹ میں کھلاؤ, کون سی مشین ہے جو باپ بچے کی پرورش جبکہ کوئی رستہ نہیں ہے داخل ہونے کا, کہاں سے کھلائے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ وہاں بھی اپنے بندے کو کھلا دے, اللہ اکبر, اس کی خوشیوں کا انتظام کرتے ہیں. ایک عجیب واقعہ یاد آیا. ایک دفعہ میرے مرشد نے سنایا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے دریافت کیا. وہاں رومی نے واقعہ لکھا ہے کہ تمہیں کبھی کسی کی روح قبض کرنے پر افسوس ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں اللہ میاں, ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک کشتی دریا کے اندر جا رہی تھی, تو آپ کی طرف سے حکم ہوا موجوں کو کہ کشتی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, تو کشتی کے ٹکڑے ہو گئے اللہ کے حکم سے. اس کے بعد آپ کا حکم ہوا کہ سب بندوں کی روح قبض کر لو مجھ سے, مجھ کو حکم ہوا, سوائے ایک ماں کے اور اس کے نو مولود بچے کے, نیو بورن بیبی, نیا بچہ پیدائش, اس کے سب کی روح قبض کر لو. تو اللہ, میں نے آپ کے حکم سے اس کو, اللہ آپ نے ایک تختہ دیا, ماں اور بیٹا اس پہ, باقی سب کی روح قبض کر لی. پھر اس کے بعد جب تختے پر بیٹھے تو اللہ آپ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس ماں کی, اس عورت کی جس کا چھوٹا سا نو مولود بچہ ہے, چھوٹا سا شیر خوار دودھ پیتا بچہ, اس عورت کی بھی روح قبض کر دو. کہ اللہ میاں, اس وقت میرا دل اتنا دکھا, اتنی تکلیف ہوئی کہ ہائے وہ بچہ, ہائے وہ بچے کا کیا ہوگا, جو ابھی جو ماں کے دودھ جس کی غذا ہے کچھ نہیں کھا سکتا, ماں کا دودھ جس کی غذا ہے. اللہ میاں, اس عورت کی روح قبض کرنے میں مجھ کو بڑی تکلیف ہوئی. اب اللہ نے فرمایا, اب آگے کا حال سنو, یہاں تو تم میں یہاں تک ہے, اب آگے کا حال سنو. میں نے موجوں کو حکم دیا کہ موجے, اس تختے کو تو بہا کر ساحل پر لے جا, لیکن خبردار, تیری چھینٹ سے, تیری موج, تیری کسی چھینٹ کے اور اس کے پانی کے قطرے سے اس بچے کو اذیت اور تکلیف نہ ہو. تو لہذا موجے میرے حکم سے اس بچے کو ساحل پر لے گئے. پھر اس بچے کو میں نے اسی وقت میں ایک شیرنی نے بچہ دیا تھا, میں نے اس شیرنی کو حکم دیا کہ جیسے تو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, ایسے اس بچے کو حکم دودھ پلا, اور ہواؤں کو حکم دیا کہ ہوا, اس بچے کے اوپر سے آہستہ سے گزرنا کہ جس سے اس کو تکلیف نہ ہو, نہ تیز, نہ اتنا تیز کہ بچے کو اذیت ہو, ٹھنڈک لگے, نہ اتنا ایسا کہ جس سے گرمی سے اس کو تکلیف ہو. اور سورج کو حکم دیا, سورج کو حکم دیا کہ تو اپنی شعاؤں کو اس پر آہستہ ڈال دے. اللہ تعالیٰ نے سورج کی شعاؤں کو بھی پابند بنا دیا کیونکہ سورج اللہ کی مرضی کے تابع ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب وہ بچہ بڑا ہوا تب میں نے اس بچے کو اس جنات کے بادشاہ کو حکم دیا کہ اس بچے کو جو تم اس بچے کو تم بادشاہت کرنا سکھاؤ. پھر اے اسرائیل میں نے اس بندے کو ایک دنیا پر حکومت دی, لیکن جب وہی بچہ جس پر میں نے اپنی تمام نعمتیں تام کر دی اور اپنی نعمتوں کو کمالی نعمت اس کو عطا کر دی, ہر نعمت اس کی تربیت اس کی خیال ہر چیز کا رکھا, یہاں تک کہ پوری کائنات کو اس نے اس کی پرورش اور اس کی تربیت کے لیے لگا دیا, لیکن جب وہی میرا بچہ بڑا, وہی بچہ جو میری زیر تربیت براہ راست میری تربیت سے بڑا ہوا, تو اس نے میرے خلیل کو آگ کے اندر ڈالا. اور یہی وہ بچہ نمرود کا تھا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خوشیوں کے لیے تو کیا کیا انتظام کرتے ہیں, لیکن یہی بندہ جب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو کھاتا ہے تو اللہ کی اس طاقت کو جو اس رزق سے پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے. کیا بے غیرتی کا مقام ہے اس بندے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو کھا کر اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی کو, اپنے لمحات کو, اپنی نظر کو, اپنے قدم کو اللہ کی نافرمانی میں لگائے. اس سے بڑھ کر کوئی بے غیرتی ہو سکتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے؟ بتاؤ, اگر کسی آدمی کو روٹی نہ ملے, کھانا نہ ملے, طاقت آئے گی؟ لڑ سکتا ہے کسی سے؟ کسی عورت کو دیکھے گا, کسی حسین کو استعمال کر سکتا ہے؟ نافرمانی, بدماشی, پجامہ کھول سکتا ہے؟ کیا بات ہے, یہ سب عشق کے دعوے دار یہ جھوٹے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو کھا کر اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر کے کہتے ہیں کہ بس فرعون بنے بیٹھے ہوئے. لیکن عذاب جو ہے اس کو میرے دوستوں کوئی دور نہیں سکتا, دل میں پہچانی. لہٰذا اسی مسجد کے اندر بے شمار لوگ آتے ہیں, کہتے ہیں صاحب بینک بیلنس اتنا معلوم نہیں ہے, کتنا پیسہ ہے, مشینوں کی کمی نہیں ہے, فیکٹری ایک نہیں دو نہیں تین تین چار چار فیکٹری ہیں, گاڑی شاندار, کھانا پینا سب کچھ موجود ہے, لیکن صاحب دل کے اندر ایک بے چینی ہے, ایک عذاب ہے, ایک پریشانی ہے جس کو میں تو سب بیان نہیں کر سکتا. سکون کی گولی کھاتے ہیں, نیند نہیں آتی. وجہ کیا ہے میرے دوستو؟ اللہ کو ناراض کیا ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ سکینہ کا جہاد اللہ مومن کے دل پر اتارتا ہے, مومن کے قلوب پر اتارتا ہے. اب اگر اس نے نظر بازی کر کے کسی کی, اے عبد الرحمان اس کو اٹھاؤ پیچھے, ہوشیار ہو جاؤ. اگر بندہ اپنے دل کو عورتوں کو جب نظر بازی کرتا ہے یا لڑنوں کو دیکھتا ہے جس وقت میں اور اپنا دل ان کو دے دیتا ہے, اب مومن کا دل تو چلے گیا, اب دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے سکون دے دے. اب اس سکون کا جہاز تو آیا لیکن ایئرپورٹ ہی نہیں ہے, اترے گا کہاں سے؟ دل تو دے دیا اس نے غیر اللہ کو, اور دیے ہوئے فلم اسٹاروں کو دل. کوئی ہالی ووڈ کی اداکارہ پہ مرا ہوا ہے, کوئی بالی ووڈ کی اداکارہ پہ, اور کوئی لالی ووڈ کی اداکارہ پہ. اب دل تو اس کو دے دیا, اور حال کیا ہے, اس کی محبت کا عالم یہ موبائل پہ اس کی فلمیں ڈالی ہوئی ہیں, موبائل میں اس کی تصویریں, کمپیوٹر پہ اس کی تصویر, والیٹ میں اس کی تصویر, گھر میں اس کی تصویر, ہر جگہ تصویر لگائی ہوئی ہے, دل میں بھی اس کی تصویر. لیکن میں پوچھتا ہوں جس اداکارہ پہ یہ مر رہا ہے اس کو خبر بھی ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب بھی تو دے ہم کو. عقل کا بندہ یہ, اس کو خبر بھی نہیں ہے کہ کوئی موتی ہم پر عاشق بھی ہے کراچی میں یا فلاں فلاں جگہ, خبر بھی نہیں ہے اس کو. یہی تو ہے میرے دوستو انجام. وجہ کیا ہے؟ نظر کی حفاظت کرے میرے دوستو, چین سے رہے, سکون سے رہے. کسی کی ماں بہن کو دیکھنے سے کچھ ملتا نہیں ہے, لیکن اللہ کا عذاب ملتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا منع فرما دیا کہ مت دیکھو, لڑکوں کو بھی مت دیکھو. ذرا یہی لڑکا جو اس وقت 15-16 سال کا بہت اچھا معلوم ہو رہا ہے, داڑھی مونچھ نامی کی جاتے, جب اس کی مونچھیں نکل آئیں گی, بڑی بڑی مونچھیں اور بڑی سارے گال داڑھی سے بھر جائیں گے, پھر دیکھ رہے وہ جی چاہے گا کیوں بھائی؟ کوئی دیکھے گا پھر اس وقت کیا کن چیزوں پہ مر رہا ہے؟ فانی چیزوں پہ مرنے والا, اس سے بڑھ کر انٹرنیشنل گدھا, انٹرنیشنل بیوقوف اور انٹرنیشنل الو کوئی نہیں ہے جو فانی چیزوں پہ مرتا ہے. یہ فانی لڑکوں پر یا فانی عورتوں پر مرنا, یہ اس سے بڑھ کر کوئی بیوقوف نہیں ہے. جو مرنے والوں پر مرتا ہے, ذرا دیکھو ملا تو کیا, کیا ملا بھائی؟ اللہ کو ناراض کر کے یہ اللہ کا عذاب خریدتا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ بے چین ہے، بے سکون ہے، یہ پا نہیں سکتا، اور سکون اللہ کے قبضے میں. کوئی بندہ اللہ کو ناراض کر کے سکون حاصل نہیں کر سکتا. یاد رکھنا اس بات، کتنے ہی گالوں کو چکنا بنا لے، گالوں کو کتنا ہی چکنا کر لے، اتنا چکنا کر لے کہ چکنا کرنے کے لیے بھی کوٹ لگاتے ہیں، پہلے ایک کوٹ پھر دوسرا کوٹ، نرم نرم گالوں کو لوہے کے بلوڈوں سے سخت بلیڈ سے کھرچنا. بتاؤ یہ بھی تو ظلم ہے یار. اگر کوئی پھول کو مسلے تو کیا کہتے ہیں، یار تم پھول کو کیوں مسلتے ہو؟ تو بھائی پھول جیسے گال کو کیوں مسلتا ہے لوہے کے بلیڈ سے؟ پھر ایک کوٹ، پھر دوسرا کوٹ، اور پھر تیسرا کوٹ کیسا الٹا مارتے تاکہ گال پھر پھیر کے بھی دیکھتے، اپنے ہاتھوں سے خود پرستی میں بھی مبتلا ہے. تو میں یہ پوچھتا ہوں، یہ چکنے گال کیا کام آئیں گے؟ کیا کام آئیں گے یہ؟ ان گالوں کو چکنا کرنے کا کیا حاصل ہے؟ اگر کھیتی موجود ہے بھائی، اللہ کی مرضی کا باغ لگا لے اس پہ، کل قیامت کے دن یہ شیر پڑ سکے گا، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں. ربیع الاول منانے والوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نا شریف پڑھنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف پڑھنے والے، ذرا عقل لیں، ہوش میں آ جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا فرماتے ہیں، اوفر اللہ، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ. اور بعضوں نے داڑیاں رکھ تو لی، بعضوں نے کچھ کچھ رکھ لی، خطاب ذرا شامل ہو جائے شامل، لیکن اس میں بھی کچھ گڑبڑ کرتے ہیں. وہ گڑبڑ کیا ہے؟ ایک مٹھی سے کم ہے. لہٰذا مولوی صاحب بولے تو مولوی صاحب کو دکھاتے ہیں، مولوی صاحب یہ نظر تو آ رہی ہے نا، دیکھو بھائی باتیں نہ کرو، بھائی باتیں مت کرو، اگر ضروری کام ہو باہر چلے جاؤ، یہ پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہے. تو مولوی صاحب کو صاحب کہتے ہیں، تو مولوی صاحب کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں مولوی صاحب داڑھی ہے نا. اور پھر مسٹروں میں جاتے ہیں تو مسٹر کو دکھاتے ہیں، کہتے ہیں یار ایک مٹھی کا ہے تو کیوں گھبراتا ہے؟ تو ایسا آدمی جو نہ مسٹر ہو نہ ملا ہو، جو وہ شخص جو آدمی ہو نہ مرد ہو، نہ آدمی ہے نہ عورت ہے، پھر اس کو کیا بولیں گے بھائی؟ میں نہیں بولوں گا. تو یہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا، یہ کیسے رستے پہ چل رہا ہے بھائی؟ نہ اس کو نہ خدا ملے گا نہ سنم ملیں گے، یاد رکھنا اس بات کو، نہ ہی خدا ملا نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. لہٰذا ایک مٹھی داڑھی رکھ لے. اچھا پھر بعض لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں، ایک مٹھی بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن ایک گڑبڑ کرتے ہیں وہ بھی، اور وہ گڑبڑ کیا ہے؟ کہ داڑھی کو کالا کرتے ہیں. کالا حرام ہے میرے دوستوں. کہ ارے میاں، جو چیز جو بڈھی ہو گئی، جب گاڑی بڈھی ہو جائے، مان لیجیے 80 کی گاڑی ہے، سن 80 کی گاڑی ہے، اس کو شاندار پینٹ کروا لے، 1,00,000 روپیہ پینٹ کرنے میں دیا، شاندار ریڈیل ٹائر لگا دیے، اس میں رم بھی اچھے الائے رم زبردست لگا دیے، اور اس کے اوپر فینڈر وینڈر سب لگا کے، لائٹیں وائٹیں لگا کے، چمکدار سب کچھ کر دیا، لیکن رہے گی تو 80 کی نا، رہے گی تو کھسی نا، رسی تو ڈھیلی رہے گی کہ نہیں؟ جو 80 سال کا ہو جائے تو وہ جو ہے وہ 18 سال کا تو نہیں بن سکتا نا. تو بالوں کو کالا کرنے سے کیا جوان ہو جائے گا؟ اس لیے میاں کیوں اللہ کو ناراض کرتا ہے؟ جو چیز ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ ہو سے لاکھ کچھ کر لے، رسی ڈھیلی رہے گی. 50 سال کے بعد رسی ڈھیلی ہو جاتی ہے بھائی، اس کے بعد ماجون کھا لے یا کیپسول کھا لے تھوڑی دیر کے لیے، تو جیسے 14 اگست آتی ہے تو جھنڈا لگانے کی اجازت ہوتی ہے، 14 اگست ختم، جھنڈا بھی ختم. بس یہی حال ہوگا. جیسے ایک بڑے میاں تھے، بکرا عید پہ گوشت کھایا، کچھ گرمی محسوس ہوئی، اپنی بیوی کو بلایا، آنے میں دیر ہو گئی، تو اس نے کہا اگلے سال دیکھیں گے، اب جاؤ. میاں اللہ تعالیٰ کو خوش کر لے، داڑھی کو کالا کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں اس بات کو. بالوں کو کالا کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس بات کو اچھی طرح کان کھول کر سن لے. کل یہ نہ بولے ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے، کان کھول کر سن لے، داڑھی بالوں کو کالا کرنا حرام، گناہ کبیرہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشکاۃ شریف کی روایت ہے، جس کا جی چاہے دیکھ سکتا ہے، میرے پاس بھی کتاب موجود ہے، دیکھ لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے بالوں کو کالا کرتا ہے سب بت اللہ، اللہ اس کے چہرے کو کالا کرے. بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کس کو ملے گی؟ بتاؤ کیا ہوگا اس کا؟ کیوں اپنے کو رسوا کرتا ہے؟ اور پھر سارے اس کو کہتے ہیں یہ اپ ٹو ڈیٹ ہی ہے. دیکھو ایک آدمی، دو آدمی ہو، ایک آدمی داڑھی کو کالا نہیں کرتا، سفید داڑھی ہے اس کی، اور ایک آدمی بالوں کو کالا کرتا ہے. اب وہ جو سفید داڑھی والا 55 سال کا ہے اور کالی داڑھی والا 70 سال کا ہے، لیکن جب ہلے گا تو پتہ تو چل جائے گا کہ آگے پیچھے ہونا شروع ہو گیا. جب پرانی مشین ہو جاتی ہلتی ہے، چوچا چوچا کی آوازیں آتی ہے پرانی گاڑی میں سے، لاکھ سروس کرا لو، لاکھ ڈیزل کا بھی پریشر لگوا دو اس پہ، چو 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 کو نہیں جاتی اس میں سے. تو یہ بھی چوچو پو پو کریں گے, اٹھنے میں بھی سات گیئر لگائیں گے, پہلے ایسے پھر یوں پھر یوں پھر یہاں پکڑیں گے وہاں پکڑیں گے. پھر ان بڑے میاں کو سمجھاؤ جوان بننے کا کیا شوق ہے تم کو, تو میں عرض کر رہا تھا بس میں بیٹھے ہیں دو آدمی, ایک 55 سال کا بڈھا جو سفید بال ہے اور ایک 70 سال کا جوان جس نے بالوں کو کالا کیا ہوا. تو بتائیے ہر آدمی ہر نوجوان جو سفید بال والوں کو دیکھے آؤ آؤ چچا میں آؤ بیٹھو, کہے گا نہیں میں چانس دے دو میرا سینہ دیکھو بالکل جوان ہوں, اس وقت میں 18 سال کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں, تم جو کہے گا چچا میاں ٹھیک ہے تم شادی کر لینا لیکن آپ تشریف رکھیے یہاں پہ. اور وہ بڈھا جو داڑھی کو کالا کیا ہوا ہے 70 سال کا ہو اس کو کوئی جگہ دے گا بتاؤ بھائی, جگہ دے گا اس کو, کہیں گا کہے گا کہ وہ اگر وہ کہے بھی کہ تم اس کو یہ تو 55 سال کا ہے میں 70 ایئرس کا ہوں 70 سال کا میرے بڑھاپا زیادہ آتھینٹیکیٹ ہے تم مجھے کیوں نہیں جگہ دیتے, تو کہے گا تم تو خود جوان بننے کی شوق میں مبتلا ہو, رسی تو تمہاری ڈھیلی ہے تم کھسی تو ہو گئے ہو لیکن لسی پینے کا شوق نہیں جاتا بھی تمہارا, تو لہٰذا میرے دوستو اس سے اس گناہ سے بچے, یہ گناہ ہے گناہ, یہ اللہ کا عذاب میں مبتلا رہے گا مت اس, ایک اس کو ہے کہتے ہیں کہ بارش سے بھاگا اور میزاب اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا, لہٰذا ایک گناہ سے بچا داڑھی رکھ لی بہت مبارک ہے, اللہ اس کو مبارک فرمائے, اللہ ہم کو ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما کے آخرت کا ذریعہ بنا دے, لیکن دوسرا کام کر لے خدا, میں درخواست نہیں کرتا میں اللہ کی بات پیش کرتا ہوں, اللہ کے نام پر اپیل کرتا ہوں کہ جو شخص گناہ سے بچے گا وہ مجھ پر احسان نہیں کرے گا, کسی مولوی پر احسان نہیں کرے گا, اللہ پر احسان اس کا کوئی نہیں ہے, اپنی ذات پر وہ خود احسان کرے گا, خود احسان کرے گا اپنی ذات پر, ہم پر کسی پر احسان نہیں ہے میرے دوستو, ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام کہ آگے کیا ہماری بات پہنچا دو, ہمارا کام صرف پہنچانا ہے, لہٰذا جو بات حاصل کر لے عمل کر لے اس کا اپنا فائدہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما دے اور سکون عطا فرما دے, لہٰذا نظر کی بہت حفاظت کرے اس زمانے میں خصوصاً, چاہے کتنی حسین لڑکی ہو لڑکا کتنا حسین ہو یا حسین نہ بھی ہو تب بھی مت دیکھے, اپنی آنکھ سے بھی نہ دیکھے اور ان کے قریب بھی نہ بیٹھے, کیونکہ اگر قریب بھی بیٹھے گا تو بھی پاجامہ خراب ہو جائے گا, یہ حسین پاگل کر دیتے ہیں بڑے بڑوں کو, اپنے تہجد پر اپنے ذکر پر اپنی تلاوت پر اپنی داڑھیوں پر اپنی پگڑیوں پر اپنے حج و عمرے پر ناز نہ کرے, ہرگز ناز نہ کرے, جب اللہ کا حکم ہے نظر کی حفاظت کرو, اللہ کا حکم ہے ان کے قریب مت بیٹھو, تو ہرگز مت اپنے نظر پر اعتماد کرے. جن لوگوں نے یہ گڑبڑ جن لوگوں نے بے احتیاطی کی میرے دوستو ان کے ساتھ وہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنی جس کو بیان کیسے کرے انسان, لہٰذا اپنی جان پر رحم کرے, مت عورتوں کو دیکھے نہ فلمی ادا, بورڈ سے بھی نظر بچائے, کتنا ہی لڑکی بولے پولو کی ٹافی پر بیٹھ کے یہ پولو میں ہول کیوں ہے مت بتاؤ اس کو ہول کیوں ہے, پولو کی ٹافی میں پوچھتی ہے سوراخ کیوں ہے مت بتاؤ سوراخ کیوں ہے, مت دیکھو کسی کی پوچھے کتنا ہی اور سناؤ مت دیکھو, نظر بچاؤ, جو نظر بچائے گا واللہ دنیا کے اندر رش کے جنت مزہ ملے گا اس کو, کیوں نظر بچانے سے دل ٹوٹے گا اور ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ فرماتے ہیں انا عند المنکسرت قلوبهم, میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں, اور جب اس کو اللہ کی ذات مل جائے گی بتاؤ کیا مزہ ہوگا, خالق جنت جس کے دنیا میں جس کے دل کو مل جائے اس کے سکون کا اس کی لذتوں کا اس کے مزوں کا کیا عالم ہوگا, یہ بتانے کا نہیں حاصل کرنے کا ہے. جیسے ایک لڑکی نے اپنی سہیلی سے پوچھا, وہ شادی شدہ نہیں تھی, اس کی سہیلی شادی شدہ تھی, اس نے پوچھا بہن بہن بیاہ میں کیا مزہ آتا ہے شادی کرنے میں کیا مزہ آتا ہے, اب اس نے سوچا کہ میں اس کو کیا بتاؤں کہ شوہر جب ہمیں پیار سے بلاتا ہے ہم سے پیار سے گفتگو کرتا ہے ہمیں اپنے پاس بٹھاتا ہے کیا مزہ آتا ہے اس کو میں کیا سمجھاؤں, اس نے بس یہی کہا, اس نے کہا بہن جب تیری شادی ہو جائے گی جب تیرا بیاہ ہو جائے گا تب تجھے پتا چل جائے گا کہ بیاہ میں کیا مزہ آتا ہے. لہٰذا میرے دوستو میں سچ کہتا ہوں نظر کی حفاظت کرے گناہوں سے بچے, اللہ والوں نے قسم کھا کر فرمایا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی ذات میں اتنا مزہ اتنی لذت ہے, لیکن تم گناہوں سے بچو اس کے بعد دیکھو تم کو کیا مزہ آتا ہے, آزما کر ہی دیکھ لو. مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم ایک زمانے تک تم پتھر بنے رہے, ادھورا یک زمانے خاص پاس کچھ دن کے لیے سالہا تو سنگ بدھی دل خراش, ایک زمانے تک تو دل خراش پتھر بنا رہا, یعنی گناہوں کی لذت حرام لذتیں چشید کرتا رہا, کشید کرتا رہا, حاصل کرتا رہا, لیکن تجھ کو کیا سکون ملا؟ فرماتے آزمورا یک زمانے خاص پاس کچھ دن آزمانے کے لیے ذرا اپنے کو اللہ کی فرما برداری کے آگے جھکا لے, گناہوں سے بچ جا. تو فرماتے ہیں ہمیں بات سمجھ نہیں آتی, کہ شبت در بہارا کہ شبت سب سب تنگ, بہار کے موسم میں پتھر کے اوپر پھول کیسے کھلیں گے؟ فرماتے خاکش ہو خاکش ہو خاکش ہو, تو مٹی ہو جا, اللہ کے سامنے اب کو جھکا دے, تا گل تاکہ تا گل برو یاد رنگ رکھ. تو تیرے اندر سے ہی اللہ تعالیٰ نے جو محبت کا خزانہ رکھا ہے, اسی محبت کے خزانے سے اللہ کے قرب کے پھول, اللہ تعالیٰ کی محبت کے پھل, اللہ کے قرب کی مٹھاس, اللہ کا نور, محبت, معرفت اور وہ مزہ جو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں بکھیرا, اور وہ رحمت جو اللہ تعالیٰ کی خاص ہے وہ تجھ کو مل جائے گی. تب میں فرمایا کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کیا سے کیا ہو جائے, جو گم ہو دستارے فضیلت دستارے محبت میں. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر گناہ سے بچا لیجیے, یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا صحیح تعلق نصیب فرما دیجیے, یا اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو ہماری روح کو سکون عطا فرما دیجیے, یا اللہ ہماری نظر ہماری ہمیں ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ آپ کو خوش رکھے, ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کرے, یا اللہ ہماری نظر ہماری گفتگو ہماری خاموشی ہماری زندگی کی ہر سانس ہمارا ہر قدم ہمارا ہر سونگنا ہمارا ہر سننا, یا اللہ ہمارے جسم کا بال بال ہمارے جسم کے خون کا ہر قطرہ, یا اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کا ہر عضو آپ کی فرما برداری میں استعمال ہو, اور یا اللہ ہم ایک لمحہ بھی آپ کی نافرمانی سے پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ ہم سے ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہو ہم اللہ آپ سے درخواست کرتے ہیں نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر 100% ہم سب کو اللہ حوالہ بنا دیجیے, 100% ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دیجیے, ہمارے دل کو سکون عطا فرما, ہماری روح کو سکون عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہماری تمام حاجات کو پورا فرما, یا اللہ ہمارے مسائل کو حل فرما, مشکلات کو حل فرما. یا اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی عزت عطا فرما, ذلت اور رسوائی سے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تعالیٰ شریعت و سنت کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو آسان فرما, رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو غیر اللہ سے پاک فرما, یا اللہ حسینوں سے نظر بچانے کی توفیق عطا فرما, ہر گناہ سے ہماری نظر بچا, ہمارے دل بچا, ہمارا جسم بچا لیجئے. یا اللہ تعالیٰ پلک جھپکنے کے برابر بھی نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرمائیے. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما, اللہ والوں کی محبت عطا فرما, نیک اعمال کی محبت عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ آپ علیم و خبیر ہیں, آپ ہمارے دلوں کے حالات کو جاننے والے ہیں. ہم میں سے یہاں اس مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, یا اللہ ہم میں سے جس کی جو حاجات ہو ہم سب کی ان جائز حاجات کو پورا فرما, نیک ارادوں میں معبرات فرما. یا اللہ جو مسلمان بھائی جس مصیبت میں گرفتار ہے اس کو عافیت نصیب فرما, جس کی جو مشکل ہے جو مسائل ہے اس کو حل فرما. یا اللہ تعالیٰ ہم کو صحت جسمانی بھی عطا فرما, صحت روحانی بھی عطا فرما. ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہو یا اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں, ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں, یا اللہ اپنے نام کی وہ لذت وہ قرب عطا فرما کہ ہم گناہ کو چھوڑ دیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہم اپنا ہم یہی کہیں کہ جان تم پر نثار کرتا ہوں, میں نہیں جانتا وفا کیا ہے. ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا. یا اللہ تعالیٰ امن چین اور سکون نصیب فرما, ہم کو بھی ہمارے گھر والوں کو ہر آفت دار نصیب فرما, ہماری جان کی ہمارے مال کی ہماری آبرو کی ہماری عزت کی ہمارے بیوی بچوں کی ہمارے ماں باپ کی ہمارے گھر ہمارے کاروبار, اللہ سب کی حفاظت فرما.